بزرگان آن از این حیی آزاد و حق تعالی شعنه و بیمان کرم که اتنه هم سب کو اپنے نام پر اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر اور ہماری آخرت کے عنوان پر اور ہمارے انجام کو بہتر بنانے پر اور ہمارے خاتمے کو صحیح ہونے میں مددگار بننے کے لیے اللہ پاک نے دین کی اس مبارک محنت میں اور دعوت اللہ کی ان فکروں میں اپنی جان اور اپنا مال لگا کر اپنے گھروں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک اپنے گرم سوال قبول فرمائے اور اللہ سے اس بات کو دلی دل میں مانگتے بھی رہے 24 گھنٹے. اللہ تیرے نام پر گھر چھوڑا اور تیرے نام پر اپنی اولاد کو چھوڑا, تیرے نام پر اپنی بیوی کو چھوڑا اور آتی کے نام پر اپنے کاروبار کو چھوڑا. یہ سب کچھ چھوڑ کر اس زمین پر بیٹھنے کے لیے آیا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اللہ سب کچھ چھوڑنے کے بعد اگر آپ نہیں ملے تو کچھ بھی نہیں ملا, لہذا اے اللہ اپنا تعلق ہمیں عطا فرما دے اور ہمارے اندر اپنی عظمت, اپنی بڑائی, اپنی قدرت, اپنا روب, اپنی سلطنت, اپنا دبدبہ, اپنے فیصلے, اپنے خزانے, اپنا جلال, اپنا کمال اللہ کو اے اللہ اب آپ کے جتنے صفات ہیں وہ سارے کے سارے عطا فرما دیں. آپ کی بخشش بھی بڑی ہے, عطا بھی بڑی ہے, پکڑ بھی بڑی ہے. اے اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں بچا لے اور ہمیں اپنی عطا سے اور اپنے جود و سقا سے اور اپنی عنایتوں سے ہماری زندگی کو مال امال کر دے. اس لیے کہ اللہ کو بندے محبوب ہیں جو اللہ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو آگے بچھاتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم ایک بارش میری طرف آؤ گے تو میں ایک ہاتھ تمہاری طرف آؤں گا, اور اگر تم ایک ہاتھ میری طرف آئیں گے تو میں 10 ہاتھ تمہاری طرف آؤں گا, اور اگر تم چل کر میری طرف آتے ہیں تو میں دوڑ کر تمہاری طرف آتا ہوں. تو اللہ اپنی رحمتوں کو دوڑاتے ہیں, اپنی رحمتوں کے سائے اور ہمیں دیتے ہیں. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ تم ہم اللہ رحمت العزت کے رحمتوں کے سائے میں ہیں اور اللہ پاک کی رحمت ہماری طرف دوڑ رہی ہے اور ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے ہیں. اب اللہ کے لیے پیش کرنے والا اور اللہ کے لیے عزت بڑھانے والا اور اللہ کے لیے اپنی چیزوں کو چھوڑنے والا وہ اپنے دل میں اللہ کے تقدس کو, اللہ کی عظمت کو بڑھاتے رہے اور اللہ کی نسبت کو اپنی زندگی میں جماتے رہے. اسی کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی کو مجاہدوں میں ڈالا, مشقتوں میں ڈالا, قربانیوں میں ڈالا. جس وقت آپ کے اوپر عمل والی آیت نازل ہو گئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اور وہ وقت وہ تھا کہ آپ بے چین تھے, پسینے میں شرابور تھے, یا اللہ میں کیا کروں گا اور کیسے کروں گا اور کس کو بولوں گا اور کون میری سنے گا, یہ بوجھ آپ کے اوپر تھا. اور اس بوجھ کے اندر آپ اپنی جگہ پڑے پڑے فرمایا زمی لونیا خدیجہ, اے خدیجہ مجھے چادر اوڑا دو, اے خدیجہ مجھے کمبل اوڑا دو. اب آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں اور پسینے میں شرابور ہے, جو بدن آپ کا صاف رہا ہے, اور اتنے میں یہ آیت نازل ہو گئی اور اللہ پاک کی طرف سے پیغام مل گیا, یا ایھا المدثر قم فانذر, اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے, اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے, ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لیٹنے کے لیے نہیں دی گئی. قم فانذر, آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ان کا انجام بتلائیے, ان کا نتیجہ سمجھائیے اور ان کو ان کی اپنی زندگی کی محنتوں کا خلا بتلائیے کہ کیا ملے گا اور کیسے ملے گا. وربک فکبر, اس کے لیے کچھ مت کیجیے. پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کیجیے, اللہ کی قدرت بیان کیجیے, اللہ کی طاقت بیان کیجیے, اللہ کے خزانے ان کو سمجھائیے, اللہ کے اختیار اور فیصلے ان کو بتلائیے, اللہ پاک کی دین اور ان کی عطا کو بتلائیے, اللہ پاک کی طرف سے ملنے والے کرم کے خزانے ان کو بتلائیے تاکہ وہ اللہ کی بڑائی کو پہچان لیں. تب اللہ کی بڑائی کی بنیاد پر آپ نے آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کو پہچان لو اور ایک اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھا لو، ایک اللہ کی قدرت کو تسلیم کر لو، ایک اللہ کے فیصلے اور خزانوں کو اپنے دل و دماغ میں سما لو اور اس کے لیے ان باتوں کو سوچو. اگر یہ چیز تمہارے دل میں بیٹھ گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں ہے جو تمہاری زندگی کا بنانے والا ہے، ہر قدم پر اللہ کی بڑائی اور ہر قدم پر اللہ کے خزانے اور ہر قدم پر اللہ کی جود و صفا، اگر یہ تمہارے دل و دماغ میں آ گئی تو پھر تم کو کسی غیر کے طلبگار بننے کی ضرورت نہیں، کسی اور کا محتاج بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ تفلحوا، تم فلاح پاؤ گے، تم کامیابی پاؤ گے اور کامیابی ایسی کہ دنیا کے ہر قدم پہ کامیابی ملے گی اور کامیابی ایسی کہ موت کی ہر منزل پہ کامیابی آئے گی اور کامیابی ایسی جو قیامت کے میدان میں کامیاب کرے گی اور کامیابی ایسی جو جنت کی بلندیوں تک پہنچائے گی. اس طرح اس کامیابی کو اپنی زندگی کے اندر لے لو اور اس کامیابی کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو. یہ آپ کا نعرہ تھا، یہ آپ کی دعوت تھی، یہ آپ کی ترغیب تھی اور اس راستے سے آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا فیصلہ کیا. اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا لا راحت بعد اليوم، لا راحت بعد اليوم، خدیجہ آج کے دن کے بعد راحت ختم ہو گئی اور آج کے دن کے بعد راحت ختم ہو گئی. اب تو ایک امانت آ گئی، اب تو ایک ذمہ داری آ گئی، اب اس ذمہ داری کے اندر مجھے چلنا ہے. اور پھر آپ نے چل کر دکھا دیا. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبوت کے پورے دور میں میرے آقا دو مرتبہ مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھائے، اگر صبح کھائے تو شام بھوکے رہے اور شام کھائے تو صبح بھوکے رہے. اس طرح آپ کی زندگی چلی ہے کہ پھر آپ نے راحتوں کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کر لیا اور اپنی زندگی کو مجاہدوں کے اندر ڈالا اور قربانیوں کے جوگھم میں ڈالا اور اس کامل یقین کے ساتھ ڈالا کہ ساری دنیا میرے مقابل پر ہے اور میں اکیلا اللہ کی طرف چل رہا ہوں. اب چند گنے چنے اللہ کے بندے میرے ساتھ ہو گئے ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے اور ان لوگوں کے ہاں نہ کوئی طاقتوں کا توازن ہے، نہ دولتوں کا توازن ہے، نہ کوئی ان کی زندگی کے اندر قوتوں کا توازن ہے، لیکن میری نظر میرے اللہ پر اور اللہ کی طاقتوں پر ہے اور اللہ کے خزانوں اور اللہ کے وعدوں پر ہے. اب اللہ پاک جو کہہ رہے ہیں اس پر میرا کامل یقین ہے. گویا گلے میں آپ کے پھندے ڈال کر گھسیٹے جا رہے ہیں اور لوگ آپ کے کرتے کو کھینچ کھینچ کے تار تار کر رہے ہیں. آپ سجدے میں پڑے ہیں اور اونٹ کی اوجڑی لا کر مجاہد نے اشارہ کیا کہ کون نے جائے اور جا کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور ان کی پیٹھ پر ڈال دے. تو اس وقت وہ لوگ دوڑے ہوئے گئے اور اونٹ کی اوجڑی لائی اور لا کر آپ کی گردن مبارک پر ڈال دی. سب کا اٹھانا مشکل تھا، اس طرح آپ پڑے رہے. آپ کی معصوم بیٹی آئیں اور انہوں نے اس کو کھینچ کر نکالا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو صاف کیا اور آپ نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا. تو اس طرح کی مشقتوں میں آپ چل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ پیغام دیا ہے، وہ دین دیا ہے کہ جس دین کے اوپر ساری دنیا کے اندر کامیابی کی منزلیں نظر آئیں گی اور یہ دین پوری دنیا میں پھیلے گا. لوگ اس پہ ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہیں کہ مکے کے لوگ تمہاری نہیں مانتے، گنے چنے 10-15 لوگ تمہارے ساتھ ہیں اور تم یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں بات پھیلے گی. اور تم کو دیکھو، تمہاری شکل حیثیت تو دیکھو کہ تمہارے پاس ہے کیا، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی قوت ہے. اور یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کہتے تھے کہ یہ بات میں اللہ کے وعدے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہو کر رہے گا. یہاں تک کہ جو وہ دن آئے کہ جس میں آپ نے آنے والی امت کو ایسے وقت سکھا دیا کہ نازک سے نازک حالات میں تم دعوت پر یقین رکھو، تم اللہ کی بڑائی پہ یقین رکھو اور تم اللہ کی بڑائی کو اپنے دل کی گہرائی میں بٹھاؤ. یہاں تک کہ جو نازک وقت آیا کہ آپ پہنچے طلحہ ابن عثمان کے پاس اور اس بات کو کہا جو خلیل بردار کعبہ تھے اور ان سے اس بات کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ عثمان ابن ابی طلحہ ان کا نام تھا اور وہاں جا کر کہا کہ عثمان میری تمنا یہ ہے کہ تم بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دے دو. تو فرمایا کیا کرو گے؟ اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لوں گا. تو وہ اللہ کے نبی جن کو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی اور ساری دنیا آپ پہ ٹوٹ پڑ رہی تھی, لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے میں وہ دین لے کر آیا ہوں جو پوری دنیا میں جائے گا. جس وقت آپ نکلے اپنے گھر سے اور چلے گئے تو گھر کی بچیوں نے کہا کہ ہمارا دل نہ کھانے میں لگتا نہ پکانے میں لگتا, بلکہ ہم ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ کب آئیں گے کب آئیں گے. جب آنے کا مقررہ وقت چل گیا تو ہم گھر کے دروازے پہ آپ کو ٹک ٹکی بات کے دیکھنے لگے. دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھیں دھوک گئیں اور پھر غبار اٹھا اور اس میں کچھ لوگ آئے, پھر غبار اٹھا جس میں آپ آ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک نظر آئی کہ آپ آ رہے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹیوں میں بڑی تھی انہوں نے کہا کہ میں دوڑتی ہوئی آگے بڑھی کہ ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں, اور جب دیکھا کہ جدھر قلم ڈالتے ادھر کاندھا جھک جاتا اور جدھر قلم مبارک ڈالتے ادھر کاندھا جھک جاتا, اتنے نڈھال آپ چلے آ رہے. خلی پہنچ کے دیکھی تو کرتا تار تار تھا, بدن پہ گرد و غبار پڑا ہوا تھا جو دشمنوں نے کچرا ڈالا تھا, داڑھی مبارک میں بھی کچرا اٹکا ہوا تھا اور چہرے پر بھی غبار بھرا ہوا تھا. اس حالت کو دیکھ کر میں بے قرار ہو گئی اور اپنی اونڑی نکالی اور اس سے آپ کے مبارک جیسے چہرے کو صاف کیا اور آپ کی آنکھوں کے اوپر سے غبار نکالا اور آپ کے چہرے پر سے آپ کا غبار نکالا, آپ کی داڑھی مبارک کو صاف کیا. میرا دل بگل گیا, میں اپنے باپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رپٹ گئی اور رو کے کہنے لگی اے اللہ کے نبی آپ انبیاء کے امام ہیں, کونین کے سردار ہیں, اللہ کے شہیدے ہیں, اتنی مشقت کاہے کو اٹھاتے ہیں کہ دنیا آپ کا یہ حال کرتی ہے. تو اس میں فرمایا آپ کے بھی آنسو اپنی بیٹی کی محبت میں ٹپک گئے اور آپ نے روتے ہوئے فرمایا اے بیٹی زینب دل کو چھوٹا مت کر, خوشخبری سن لے, اللہ نے خوشخبری دے دی ہے, اب یہ کلمہ ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا, وہ کامیاب ہوگا جو اس کا استقبال کرے گا اور وہ ناکام ہوگا جو اس کا استقبال کرے گا, یعنی اس سے منہ موڑے گا وہ ناکام ہوگا. اللہ کی شان, اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو اس پیشن گوئی کا پورا ہوتا ہوا دکھلا دیا. آج ہر کچے اور پکے مکان میں اپنے اور غیروں کے یہ آواز اللہ کی طرف سے جا رہی ہے جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کلمات ہر گھر میں پہنچ رہے ہیں اور ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. بڑے بڑے سرکاری نمائندے وہ جاتے ہیں تو حجاز مقدس میں اس کلمے کو پڑھ کر اپنی بات شروع کرتے ہیں اور یہاں آتے ہیں وہاں کے لوگ تو ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھتے ہیں. تو کسی نہ کسی بہانے سے یہ کلمہ ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو گیا جس کی خوشخبری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, پھر آپ نے اپنی بیٹی کو تسلی دی. تو اس حالت میں جبکہ آپ کے ساتھ یہ شروع کیا جا رہا ہے اور آپ کو بیت اللہ میں آنے نہیں دیا جا رہا, اللہ کے گھر میں اللہ کے نبی کو قدم رکھنے کی گنجائش نہیں ہے, تو آپ اس وقت اس بات کو پوچھ رہے ہیں کہ اے عثمان کیا تم یہ میرے حوالے کر دو گے؟ تو اس وقت تو اس کو حوالے کر دو. تو اس موقع کے اوپر عثمان نے تعجب سے دیکھا اور اس کے بعد گھورا اور فرمایا اے محمد یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ یہ کنجی اور تمہارے کو دی جائے گی؟ تمہیں اس کے سائے میں دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے اور تمہیں اس کے سائے میں سجدہ کرنا ہم پسند نہیں کرتے, اور تمہاری ہمت اتنی ہو گئی کہ تم کنجی مجھ سے مانگ رہے ہو؟ تو ایسے نازک حالات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی تھی اے عثمان وہ دن کیسا ہوگا جس دن تمہاری جگہ میں کھڑا ہوگا اور میری جگہ تم کھڑے ہو گے، یعنی اللہ پاک کس کنجی کا مجھے مالک بنائے گا اور تم میرے سامنے محتاج بن کے کھڑے رہو گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو عثمان یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ یہ بہک گئے، کیا اور بجلی سے کہا کیا اس دن قریش کے سارے سردار مر جائیں گے اور مکے کے اندر کوئی ایسا نہیں رہے گا جو اس کنجی کے لیے تمہیں ہٹائے گا؟ تو فرمایا نہیں نہیں، ایک دن آئے گا جس دن تم یہ چیز دیکھو گے. تو وہ سمجھ رہا کہ مذاق اڑا رہا ہے، اور آپ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھ کر اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر اور ملی ہوئی دعوت کی طاقت پہ یقین رکھ کر کہ جو دعوت کے اس کام کو اپنائے گا اللہ کی ساری غیبی مددیں اس کے ساتھ ہوگی، اور اللہ باب اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا. یہ یقین آپ کی زندگی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، چنانچہ اب حالات بدل گئے اور آپ کا مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل ہو گیا. دشمن آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے، یہاں تک کہ اس دن کا انتظار تھا کہ اللہ کا اگر حکم ہوگا تو اللہ کے نبی ہجرت کریں گے، ہجرت کا حکم آ گیا اور آپ گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رات کے وقت میں. اب آدھی رات کے قریب جب وہاں پہنچے اور آواز لگا کر لگائی تو فوراً دروازہ کھلا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ابو بکر اتنی رات کو تم سوئے نہیں؟ فرمایا یا نبی اللہ دو راتوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور نیند کو اپنی خیر بات کیا ہوں کہ شاید اللہ کا حکم آ جائے اور آپ جو ہے ہجرت کریں گے تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا، اس نیت سے میں دو راتوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ملا ہے اور اس کو ہجرت کرنی ہے. تو فوراً دو اونٹ آپ نے پہلے سے تیار رکھے تھے. فرمایا یا نبی اللہ یہ ہجرت کے اونٹ ہے، اس کے اوپر بیٹھ جائیے اور پھر اپنے ساتھ لے لیا اور لے کر آپ کو چلے اور اپنی لاڈلی بیٹی چھوٹی حضرت اسماء سے کہا کہ دیکھو ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہم چلیں گے اور غار ثور میں بیٹھ جائیں گے اور اپنے غلام کو اونٹ دے کر اور روانہ کر دیں گے اور وہاں پر تم آنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ لانا اور وہ توشہ ہم کو پہنچا دینا. اب دشمن ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، چھوٹی بچی کا کیا اندازہ کہ یہ وہاں جا رہی ہے یا آ رہی ہے، لیکن وہ جاتی اور پہلے دن توشہ پہنچا کے آ گئی اور دوسرے دن اسے توشہ پہنچانے کے لیے دیکھا کہ کوئی چیز نہیں، تو اپنی اوڑھنی کا آدھا حصہ پھاڑا، آدھا اپنے سر پہ اوڑھ لیا اور آدھے کے اندر اپنی اوڑھنی کے اندر اس توشے کو لپیٹ لیا. اب چلے گئی اور جب جانے لگی تو راستے میں ابو جہل ملا اور ابو جہل نے کہا تجھے پتا ہے کہ تیرے باپ اور تیرے باپ کے نبی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے. کہا بتا مجھے. کہا میں جان دے سکتی ہوں لیکن نبی کا پتا تجھے نہیں بتا سکتی ہوں. یعنی ایسا جذبہ ایمان کا ان گود کے بچوں کا ہو گیا تھا جن کی عمر 6-7 سال کی چل رہی تھی. اس نے غصے میں آ کر بالوں کو پکڑ کے کھینچا اور زور سے اسے چھوڑا، منہ پہ تماچا لگایا اور وہ جا کے ایک پتھر پہ گری تو منہ پر تماچے کی وجہ سے ایک قسم کا ورم آ گیا اور پھر ایک طرف مار لگ گیا. اب اس حالت میں اپنے آنسو پوچھے اور جب وہ چلا گیا تو یہ دوسری طرف سے آگے بڑھ گئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد میں آپ نے دیکھا اور کہا بیٹی گھوم جگا کیوں ہے؟ تو آ کے راستے میں ابو جہل ملا تھا اور اس نے یہ ظلم میرے اوپر کیا، تو آپ نے دعا دی اور وہ دعا لے کر ہر وہ معصوم بچی اپنے گھر میں واپس لوٹی. اس طرح دین کی ان محنتوں میں ابتدا کے مجاہدے قربانیاں رکھی گئیں. اب ان قربانیوں کا ذوق اور شوق بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں گھر چھڑایا، اللہ نے ہمیں کاروبار چھڑایا، اللہ نے ہمیں اپنے ماحول سے نکالا اور اس نسبت کے اوپر نکالا کہ ہمارا ماحول غفلتوں کا ہے اور ہمارا ماحول غیر کا ہے. کسی طرح سے ہماری زندگی میں ایمان کا ماحول ملے، اللہ سے ہوتا اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے، دل و دماغ میں بیٹھے اور ہماری زندگی ایمان اور اعمال کے اوپر آ جائے اور ہر قدم پر اللہ ہی ہم کو نظر آنے لگ جائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں راستے سے جا رہا تھا, چلتے چلتے ایک جنگل سے گزر ہوا, وہاں ایک کھیت تھا, میں سوچا چلو یہاں اجازت لے کر پانی لے لوں گا اور لے کر جو ہے اس کھیت پر کے قریب میں کہیں نماز پڑھ لوں گا. وہاں پہنچا تو دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے. میں نے اس بڑھیا سے کہا کہ بڑھیا یہ بتا کہ کھیت کس کا ہے؟ اس نے کہا بیٹا اللہ کا ہے. اب یہ کشمکش میں پڑ گئے کہ وہ اللہ کا ہے کہہ رہی ہے, میں مالک کو تلاش کر رہا ہوں تاکہ اجازت لے لوں. تو میں پھر سوچا, میں نے اس سے کہا بڑھیا اچھا یہ بتا اس کھیت کو کون کھائے گا؟ کہا بیٹا جس کو وہ کھلائے گا وہی کھائے گا. پھر بھی یہ نہیں کہتی کہ ہم کھائیں گے, جس کو وہ کھلائے گا وہی کھائے گا. اب یہ حیرت میں پڑھ کے ٹھہر گئے. کہنے لگے ٹھہرا ہی تھا کہ بادل گھر کے آیا اور وہاں پر برسنے لگا اور ایسا برسا کہ سارا اس کا پکا پکایا کھیت ختم ہو گیا اور سارے دانے چلے گئے, زمین دوز ہو گئے. لیکن اس بڑھیا کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا. میں نے کہا بڑھیا یہ کیا ہوا؟ تو کہا وہی ہوا جو اللہ اس نے چاہا. تو پھر اللہ کی طرف ہی کہا کہ وہی ہوا. بڑھیا تجھے اس کا ہم نہیں کہ تیرا پگا پکایا کھیت چلے گیا؟ تو فرمایا اس مردہ یقین پہ ہم نے, اس مردہ زمین پر ہم نے یقینی کر جمایا تھا. ہم تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں کہ رزاق وہ ہے اور روزی دینے والا وہ ہے, تو اس لیے ہم اس کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ ہی نے فرمایا اور پھر سمائے رزق کو مما توعدون, جس رزق کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ آسمانوں میں چھپا ہوا ہے. تو اس زمین کے ٹکڑے پہ ہم کیا اعتماد کریں گے بیٹا؟ یہ تو بنتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے, چھوڑو یہ جو کچھ ہوا وہ اللہ ہی کے فیصلے سے ہوا. تو ایسے جنگل میں رہنے والی بڑھیا کا یقین بنا تھا کہ اس کی زبان پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام ہی نہیں آتا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا بیمار پڑے تو خاندان والے کچھ کریں گے, دوست کچھ کریں گا, رشتے دار کچھ کریں گا. اب ہر ایک کی طرف دل بھٹک رہا ہے اور ہر ایک کی طرف یقین پھیل رہا ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مشقتوں کے ساتھ ہجرت فرمائی, ہجرت کرنے کے بعد بدر کا واقعہ پیش آیا اور پھر اس کے بعد احد کا واقعہ پیش آیا, اس کے بعد خندق کا واقعہ پیش آیا, اب اس کے بعد صلح حدیبیہ کا مسئلہ چلا. اب یہ ساری چیزیں چلی, یہ سارے معرکوں کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 21 سالہ نبوت کے دور کے بعد مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ. اب 21 سال کے بعد اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا مکے میں اور مکہ فتح ہوا. اور جب مکہ فتح ہوا تو اب عثمان ابن ابی طلحہ کانپ رہے ہیں کہ آج میرا کیا ہوگا اور میری بوٹی بوٹی اور خیمہ خیمہ ہوگا, اس لیے کہ ہم نے ان کو بہت ستایا تھا اور ہم نے ان کو بہت اذیت دی تھی اور انہوں نے کنجی مانگی تو ہم نے ایک لمحے کے لیے نہیں دیا تھا. اب وہ آ رہے ہیں. اب آپ بیت اللہ کے پاس پہنچے تو فرمایا عثمان کہاں ہے؟ اب عثمان کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کنجی کو لے کر آئے. یا رسول اللہ ایک کنجیا موجود ہے. آپ نے اس کنجی کو لیا, بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور بیت اللہ کے اندر گئے, وہاں نماز پڑھی, دعا کی اور دعا کرنے کے بعد واپس آئے. آگے فرمایا عثمان بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ کریم سے کرم ہی کی امید کی جاتی ہے. تو آپ نے لوگ تیار تھے, صحابہ دیکھ رہے تھے کہ شاید کسی طرح یہ کنجی کے ہم وارث بن جائیں گے اور یہ کنجی کی ذمہ داری ہمارے اوپر آئے گی, یہ منصب ہم کو ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اس بات کو فرمایا کہ عثمان ہاتھ بڑھاؤ, اور ہاتھ بڑھانے کے بعد فرمایا یہ کنجی میں تمہیں دوبارہ واپس کرتا ہوں اور اس اعلان کے ساتھ واپس کرتا ہوں کہ یہ کنجی قیامت تک تمہاری نسلوں میں باقی رہے گی. اتنا بڑا اعزاز آپ نے اس مقابل کو دیا جسے ایک لمحے کے لیے کنجی دینے کے لیے گوارا نہیں کیا. یہ کہا کہ یہ کنجی تمہارے قبضے میں صرف نہیں رہے گی بلکہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں باقی رہے گی. آج 1500 برس گزر گئے, اسی نسل میں وہ کنجی چل رہی ہے. بڑے سے بڑے بادشاہ آتے ہیں تو ان سے کنجی حاصل کرتے ہیں اور پھر کنجی انہی کے قبضے میں واپس جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا معاملہ فرمایا تاکہ قیامت تک پتا چلے کہ امت میں دین کی محنت کرنے والے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیتے بلکہ ان کے ساتھ سلوک کرتے, ان کے ساتھ محبت کرتے, ان کے ساتھ عطایا اور گویا نعمتوں کے سے نوازتے. اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے اور ان کا گھرانہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا. اور یہ دیکھ کے بڑے بڑے سردار قریش کے اسلام میں داخل ہو گئے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایسوں کے ہاتھ کے اندر دے رہے ہیں کہ جو رات دن ان کے مقابل اور مخالفت کے اندر چلے. اب آپ پلٹے اور پھر واپس گئے تو آپ نے مسجد نبی کے ساتھ ایک ماحول بنایا تھا. اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جلسے و جلوس اور اجتماع ہماری زندگی کے مقاصد میں سے نہیں ہے, یہ تو ایک محنت کرتے کرتے قریب آنا اور پھر ایک محنت کو پھیلانے کے لیے جمع ہونا, تو دو محنتوں کے بیچ میں جمع ہونے کا نام اجتماع ہے اور اس کے اندر اللہ کا اللہ کے دین کی محنتوں کا مذاکرہ ہو تاکہ امت کو اس سے نفع ہو جائے اور ہمارے بڑوں کی باتوں سے ہماری زندگی میں خیر آئے اور اس راستے کا فہم اور اس راستے کی بصیرت اور آگے بڑھے. اس لیے یہ وقتی طور کے اوپر ان جوڑوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اب نتیجے کے اندر اب آپ نے مسجد نبی کے اندر ایک ماحول بنایا تھا اور امت کا دین کی محنتوں سے مزاج بنایا تھا کہ اس امت کا ہر آدمی مسجد کا نمائندہ ہے. یہ مسجد میں آ کر ایمان سیکھے, یہ مسجد میں آ کر اعمال سیکھے, یہ مسجد میں بیٹھ کر اپنی آخرت کو پہچانے, یہ مسجد میں بیٹھ کر اعمال کی قیمتوں کو دیکھے. چنانچہ مسجد نبی کے اندر 24 گھنٹے کا ایک ماحول بنایا گیا تھا جس کے اندر کبھی ایمان کی مجلسیں ہوتی, کبھی آخرت کی فکریں ہوتی, کبھی تعلیم کے حلقے لگتے, کبھی قرآن کے سیکھنے سکھانے کا ماحول بنتا, کبھی تنہائیوں کے اندر آہیں بھرتے اور کبھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گرم گرم آنسو ٹپکاتے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں اور مددوں کو متوجہ کرتے. اس طرح 24 گھنٹے مسجد نبی کے اندر ایک ماحول بنا. اب یہ 2.5 گھنٹے میرے دوستوں اس بات کے لیے نہیں ہے کہ جب جی میں آ گیا 2.5 گھنٹے لگا دیے اور وہ بھی بے دینی کے ساتھ لگ گئے کہ بھائی تھوڑی دیر بیٹھو کچھ مشورہ کر لو اور نکل جاؤ, بلکہ حضرت فرماتے تھے یہ 2.5 گھنٹے کا گاڑا چلاؤ, یعنی 1.5 گھنٹے ختم ہو رہے ہیں اب دوسرے 2.5 گھنٹے وہاں سے شروع ہو جائیں. کیا پھر وہ کہیں کہ صاحب اس 2.5 گھنٹے میں ایک دو ذمہ دار ہمارے ہیں باقی کے محلے کے عام آدمی ہیں اور ان میں سے کسی سے کوشش کر کے ان کو ساتھ رکھ لو, اب اس میں پھر تعلیم بھی ہو استقبال بھی ہو اور اس کے اندر جو ہے آنے والوں کے ساتھ دعوت بھی ہو اور سارے کام وہاں پر چل رہے ہو. اور اس کے بعد میں جب وہ 2.5 گھنٹے ختم ہو رہے تو ظہر کے بعد سے پھر اثر تک 2.5 گھنٹے کا ایک ماحول بنے جو مسجد کے اندر بیٹھ کر فکر کرے اور مسجد کے باہر دعوت دیتا رہے. اب اس طریقے سے دعوت کا ماحول بنتا رہے تو اب یہ سلسلہ عشاء تک اور عشاء کے بعد تک چلتا رہے. اگر ایسے چلتا رہے تو مسجد میں جو آئے گا اسے ایمان کا ماحول ملے گا, مسجد میں جو آئے گا اسے دعوت کی عظمت ملے گی, مسجد میں جو آئے گا اس کے کان میں اللہ کا بول پڑے گا, مسجد میں جو آئے گا وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ مجھے بھی اپنے اعمال بنانے ہیں اور میری زندگی ایمان اور اعمال پہ بنتی ہے, چیزوں کے راستے سے زندگی نہیں بنتی. یہ باطل کا نعرہ ہے, جتنی محنت کرو اتنا مال ملے گا اور جتنا مال ملے گا اتنی چیزیں ملیں گی اور جتنی چیزیں ملے گی اتنا عیش و راحت ہوگا, یہ نعرہ باطل کا ہے. اور ایمان کا نعرہ یہ ہے کہ جتنی تم محنت کرو گے اتنا تقوی بنے گا اور جتنا تقوی بنے گا اللہ کی مدد آئے گی اور جتنی اللہ کی مدد آئے گی اس پر تمہارے حالات بدلیں گے اور زندگی پلٹے گی. اب چنانچہ مسجد نبی کے اندر اسی اعمال کی محنت 24 گھنٹے چلتے رہتی تھی, اس کا نتیجہ یہ تھا جو اس کے اندر آنے والوں کا یقین بنتا تھا کہ اللہ سے ہوگا اللہ کی غیر سے نہیں ہوگا. اب مسجد سے نکلے رات کے وقت میں عشاء کے بعد میں, اب وہ دو صحابہ کہتے ہیں گھٹا تو اندھیرا ہے, ڈر ہے کہ کسی طرف سے کوئی منافق تیر مار دے, اور ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہودی ہمارے لیے کوئی تکلیف اور اذیت کا سبب بن جائے. اب ہم دونوں چل رہے ہیں, ہم نے کہا اللہ اندھیرا گھٹا ٹوپ ہے اور ہمارا قدم رکھنا مشکل ہے, پتا نہیں ہم سانپ پہ قدم رکھ رہے ہیں یا بچھو پہ قدم رکھ رہے ہیں. مدینے میں اس زمانے میں سانپ بہت تھے اور وہ چلتے تھے, پیروں کے نیچے آ جاتے تھے اور انسانوں کو ڈر دیتے تھے. اب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کچھ پتا نہیں, ہم تیرے بھروسے پہ نکلے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے ادھر دعا کی, ادھر ایک صحابی کے عصا میں سے ایک نور نکلا اور ایک دم پورا علاقہ جگمگا گیا. انہوں نے کہا دیکھو اللہ کی مدد آ گئی, اب اس روشنی میں ہم چلیں گے. اب چلتے چلتے جب آگے بڑھے تو آگے بڑھتے بڑھتے وہ جگہ آ گئی کہ ایک صحابی کا گھر سیدھی جانب ہے اور دوسرے صحابی کا گھر بائیں جانب ہے. اب انہوں نے کہا کہ کیا کریں, تو فوراً انہوں نے کہا یہ عصا تم لے لو, میرا گھر قریب ہے, میں کسی طرح چلا جاؤں گا, تم کو دور تک جانا ہے اس میں روشنی ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں, اللہ نے تمہارے عصا میں روشنی نکالی, تم اسے لے کر جاؤ. اس لیے کہ مجلس ایمان کی خوددار بناتی تھی اور تعلیم میں اس بات کا جذبہ بنتا تھا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف مت جھانکو. تو ہم وہ غیر تھے, ان کا عصا لینے کو بھی تیار نہیں. کہا بھائی جو اللہ ہم دونوں کی مدد کیا وہ اللہ میری بھی مدد کرے گا, اللہ میرا راستہ بدل گیا, میرے لیے کوئی مدد کا سامان کر دے. تو لمحے کے اندر ابھی ان کی دعا ختم نہیں ہوئی, ان کے پیر کے انگوٹھے سے ایک نور نکلا اور ایسا نور نکلا کہ پورا علاقہ جگمگا گیا. تو وہ دیکھ کے پہلے صحابی مسکرا گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی طرف جاؤ, اپنی طرف جاتے ہیں. تو گھر تک پہنچنے تک پیر کے انگوٹھے کا وہ نور چلتا رہا اور اسی کے اندر وہ اپنے گھر پہنچ گئے. تو جب مسجد کے ماحول میں رہ رہے تھے اور مسجد کے ماحول میں اپنا وقت گزار رہے تھے تو یقین ان کا بڑھ رہا تھا اور اللہ کی غیبی مددوں کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دعاؤں پر اللہ زندگی بناتے اور دعاؤں پر اللہ حالات بدل دیتے اور اللہ سے مانگنے پر اللہ غیبی مدد شامل حال کر دیتے. اب یہ ہر حال میں اللہ کی غیب سے بے نیاز ہو کر چل رہے تھے. اب نتیجہ یہ تھا کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اور تعلیم کے مذاکروں میں رہ کر اب یہ مسجد کے نمائندے بنے تھے. حضرت ہمارے فرماتے تھے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مسجد کا نمائندہ بنایا, لیکن آج ہم سب بازار کے نمائندے بن گئے. دل ہمارا بازار میں لگتا, کاموں میں وہیں اٹکتا, اور جب دیکھو تو ہمارے زبانوں پہ بازار کے تذکرے آتے. ایمان کے تذکرے ختم ہو گئے, اعمال کے تذکرے ختم ہو گئے, مسجدوں کی محبتوں کے تذکرے ختم ہو گئے. جبکہ مسجدوں کا اہتمام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کیا تھا اتنا کیا تھا. ایک بڑھیا آتی تھی اور مسجد نبی کے اندر چار آٹھ دن میں ایک مرتبہ پہنچتی تھی اور مسافروں کی وجہ سے جو کچرا کوڑا کرکٹ آتا اسے جھاڑ کر صاف کر کے چلے جاتی تھی. اب کچھ دنوں کے بعد ایسا گزرا کہ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا ارے وہ گڑیا کہاں چلے گئی, اب مسجد نبی کے اندر ہماری مسجد میں نظر نہیں آتی, جو آپ کی کچرا صاف کرتی تھی اور جھاڑو دے دیتی تھی. صحابہ نے کہا یا نبی اللہ اس کا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا پھر تمہیں مجھے اطلاع نہیں دی. فرمایا آپ بڑے کاموں میں لگے ہیں, ہم نے اس کی نماز پڑھی اور اسے دفنا دیا. آپ بے قرار ہو گئے, آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا اور فرمایا میرے ساتھ چلو اور فرمایا کہ اس کی خبر مجھے بتاؤ, اور قبر پر جا کر آپ کھڑے ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کیا اور جنازے کی نماز کی طرح اس کی خبر پہ نماز ادا کی. اور نماز پڑھ کر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ تیری اس بندی سے تیرا نبی راضی ہے اور تو بھی اس سے راضی ہو جا. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی ساتھ نے کتنی بڑی دعا کی. اور پھر وہاں سے آپ لوٹے تو مسجد کے اندر کے جن کاموں کا آپ نے اہتمام بدلایا, اس کا اثر یہ پڑا کہ جس زمانے میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر تھے اور اس خلافت کے زمانے میں جب آپ مدینہ طیبہ جاتے تھے
تو مدینہ کے اندر آپ ہفتے کے دن مسرور ہیں قبا کی مسجد کو جانا، تو ہفتے کے دن آپ قبا کی مسجد جاتے تھے، وہاں دو رکعت پڑھنا ایک حج کے برابر ایک عمرے کے برابر ثواب رکھتا، تو وہاں جا کر آپ نماز پڑھتے تھے، اور وہاں جا کر علاقے کے احوال بعد میں لیتے تھے،
پہلے جھاڑو لیتے تھے اور پوری مسجد کو اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیتے تھے، امیر المومنین ہو کر جھاڑو دیتے تھے، صحابہ کہتے تھے امیر المومنین ہم کو دے دیجئے، فرمایا نہیں نہیں میں آیا اسی لیے ہوں کہ اس مسجد کے جھاڑو دینے کو اپنی ذمہ داری سمجھو، تو ہر ہفتے کو آپ پہنچتے اور ہفتے کے دن وہاں پر جھاڑو دیا کرتے جب آپ کا قیام مسجد طیبہ میں ہوتا، تو یہ بات دکھائی کہ خلافت کے زمانے میں بھی آپ جھاڑو دیتے تھے، تو ہمارے حکمران صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گستاخی معاف کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور آپ کو یہ کام کرنا چھوٹا نظر آتا ہے، آپ مسجد کی جھاڑو دو، آپ مسجد کا فرض بچھاؤ اور آپ مسجد کے کاموں کو اپنا کام بناؤ اور مسجد کی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو اور مسجد کے اندر اپنے اوقات کو گزارو، تاکہ پتہ چلے کہ مومن کا کام مسجد کے اندر ہے، عورتوں کے لیے گھر ہے اور مردوں کے لیے مسجد اور مسجد کی فکریں ہیں، کہ وہ ان میں اپنے اوقات کو لگایا کرے، جب اوقات لگاتے ہوئے آخری حل ہو جائے تو اس وقت اپنے گھر میں آرام کے لیے جایا کرے، ورنہ عورتوں کے لیے گھر ہے اور مردوں کے لیے مسجد ہے، کہ وہ مسجد کے ساتھ اس کا جی لگا رہے اور وہ مسجد میں آیا کرے اور مسجد کے تقاضوں کو پورا کرے، تو اس طرح فرمایا کہ یاد رکھو کہ مسجد کی فکر کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کو مسجد کا نمائندہ بنایا، اب تم بازار کے نمائندے بن گئے، تم کاموں کے نمائندے بن گئے، تم مال کے نمائندے بن گئے، تم چیزوں کے نمائندے بن گئے، اور رات دن وہی اس فکروں کے اندر تم چل رہے ہیں، اب مسجد کی فکروں کو تم بھول گئے، یاد رکھو یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر ہے، جو مسجد کے کو اللہ کے گھر کو اپنا گھر بنائے گا اللہ اسے باقی تمام گھر سے بے خوف کر دیں گے اور اس سے امن دے دیں گے، اور اگر تم نے اللہ کے خوف کو اور اللہ کے در کو اپنا در نہیں بنایا تو در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے گا اور در در کی چکریں مارنا پڑے گا، اور اس کے بعد تمہیں اس سے زیادہ نہیں ملے گا جو اللہ کی طرف سے طے ہے، تو اس طرح میرے دوستوں اور میرے بزرگوں حدیث قدسی کا حوالہ بھی یہی ہے کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا، یہ صاف فرمایا یا ابن آدم ان طرز بھی قسم تو ہو لگ، اے آدم کی اولاد یاد رکھ اگر تو راضی ہو جائے میری تقسیم کے اوپر، میری حکمت ہے میں کسی کو کم دیتا ہوں کسی کو زیادہ دیتا ہوں، یہ میری حکمت ہے کہ میں کسی کو صحت مند رکھتا ہوں کسی کو بیمار رکھتا ہوں، کسی کو طاقت دیتا ہوں کسی کو کمزور کرتا ہوں، اب تو اپنے آپ کو للچاہٹ میں مت ڈال کہ یہ بھی مجھے مل جائے وہ بھی مجھے مل جائے، بلکہ میری تقسیم پہ تو راضی رہے، میں اس میں برکت دوں گا اور میں اس میں خیر کے دروازے کھولوں گا اور میں اس کے اندر تمہیں نفع دوں گا، اور یہ مسجد کے ماحول کی برکتوں سے گھر کی عورتوں کے اندر یہ مزاج بنا تھا، ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں فقر و فاقہ ہے اور بچے بے چین ہیں، اب سوچا کیا کروں، عورت جا تو فوراً صلاۃ الحاجت پڑی اور دعا کے لیے بیٹھ گئی، اب یہ رکعت باندھی تھی کہ اسے اپنے کمرے میں کوئی گر 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 پھرنے کی آواز آ رہی ہے، سلام پھیر کے دیکھا تو چکی پھر رہی ہے پھرانے والا نہیں ہے اور چکی کے اندر سے آٹا گر کے چلے جا رہا ہے، اب اس نے سارے آٹے کو سمیٹا اور گھر کے جتنے برتن تھے بھر لیے اور جتنی چیزیں تھی اس کے اندر ان کو بھر لیا، اس کے بعد بھی وہ آٹا چل رہا تو فرمایا ارے اس میں کتنی دانے ہیں کیا اس کے آٹا ختم ہی نہیں ہوتا، یہ خیال کر کے اٹھا کے دیکھا تو دیکھنے کے بعد آٹا نکلنا بند ہو گیا، اب آ کر آپ سے فرمایا یا نبی اللہ میرے گھر میں فاقے تھے، میں نے اللہ سے دعا مانگی میری چکی چلنے لگی چلانے والا نظر نہیں آیا اور اس طرح آٹے کا ڈھیر لگ گیا کہ گھر میں رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی، میں نے چاہا اس میں دیکھوں کہ اور بھی کتنے دانے باقی ہیں
دیکھتے ہی تھوڑی دیر میں آٹا نکلنا بند ہو گیا. آپ نے فرمایا ام شریف اللہ تیرے حال پر رحم کرے, اگر تو اٹھا کے نہیں دیکھتی تو قیامت تک اس میں سے آٹا نکلتا رہتا اور مخلوق خدا کو راحت پہنچتی. تو مسجد کے راستے سے ان کی نگاہوں میں اللہ کی غیبی مدد عملا نظر آنے لگ گئی اور پھر یہ چیزیں ان کی زندگیوں کو بنانے لگ گئی کہ مرد مسجد کے اندر رہتے اور عورتوں کو مسجد کا پیغام سناتے اور ان کے اندر مسجد والے ماحول کے تذکرے کرتے, ان کا بھی ایمان بنتا, ان کا بھی یقین سنورتا اور پھر وہ اللہ کی نسبت کے اوپر اپنی زندگیوں کو چلاتے. نتیجہ یہ کہ وہ زندگی آگے بڑھتی چلے جاتی اور ان کے اندر مسجد والا ماحول ان کی زندگیوں میں آ جاتا. اتنا آتا کہ ایک صحابی کے پیٹ میں درد ہوا, انہوں نے کہا مجھے شہد پلا دو, شہد پلایا گیا تو دست آنے لگے اور پیٹ خراب ہو گیا. فرمایا اور شہد پلا دو تو اور طبیعت بگڑ گئی, پیٹ پھولنے لگا. اب اس کیفیت کو دیکھ کے بچوں نے کہا اب بجان یہ کیا کر رہے ہیں, شہد پیتے جا رہے ہیں اور شہد بگڑتے جا رہی. تو چہرہ بدل گیا, جلال آ گیا. فرمایا خبردار آئندہ یہ جملہ تمہاری زبانوں پہ نہیں آنا. اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے ہم نے شہد میں شفا رکھی ہے, یاد رکھو اگر شہد پیتے پیتے میں مر بھی جاؤں تو میرا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ کا فرمان سچا ہے. ارے ایسا ایمان ان کا بنا تھا, ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اور ایمان کی مجلسوں میں شریک ہو کر اور ایمان کی بات دوسروں کو پہنچا کر اور ایمان کے دائرے میں لانے کے لیے مشقت اور مجاہدوں کو جھیل کر ان کا یہ ذہن بنا تھا. اس کا منبع مسجدیں تھی اور اس کا منبع مسجد نبی کی 24 گھنٹے کا ماحول تھا. ایسا ماحول تھا کہ ابو سواسا نامی ایک بادشاہ تھا یمن کے کسی علاقے کا, وہ چلے آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مجھے تمہارے نبی سے ملنا ہے اور مجھے اسلام کے بارے میں کچھ اشکالات ہے, میں چاہتا ہوں کہ تمہارے نبی سے اپنے اعتراضات کو پیش کروں. صحابہ نے اطلاع دی, آپ نے فرمایا 24 گھنٹے اپنا مہمان بناؤ اور مسجد نبی میں بٹھاؤ, کھانے کے وقت کھلاؤ اور پینے کے وقت پلاؤ اور اس کی خدمت کرو اور اس کو اپنے ماحول میں اور اپنے ایمان کے حلقے اس کے کانوں میں پڑھنے میں اور آخرت کے تذکرے اس کے کانوں میں پڑھنے میں اسے وہی رہنے دو اور میں کل اس سے ملاقات کروں گا. اب 24 گھنٹے گزر گئے, 24 گھنٹے کے بعد میں جب وہ آیا اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ چلتے چلتے اس کے حلقے میں پہنچے اور فرمایا یہ بتاؤ تم نے میرے ساتھیوں کو کیسے پایا؟ تو وہ تڑپ گیا, اس نے کہا ان جیسا بنانے کے لیے مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں لے لیجئے, اب میری سارے اشکال دور ہو گئے اور اس عملی ماحول کو دیکھ کے مجھے ایمان بھی سمجھ میں آیا, آپ کی نبوت بھی سمجھ میں آ گئی, اللہ کی وحدانیت بھی سمجھ میں آ گئی, اب میں ہر غیر سے بیزار ہوں, میں اللہ کا نام لیتا ہوں, آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں, آپ کی غلامی میں آتا ہوں, آپ مجھے اپنے قدموں میں قبول کر لیجئے. تو ایسا ماحول مسجد کا بنا تھا کہ جس میں غیر کے بڑے بڑے لوگ, یعنی جس کا کوئی آدمی علاقے کا بادشاہ ہو اسے فہم رہتا, اس کا ذہن جو ہے چوطرف چلتا اور ان کے ذہن کی تیزی کی وجہ سے وہ ہر چیز پر ہر شعبے پہ کنٹرول کرتا, اور ایسا آیا تو 24 گھنٹے میں وہ بالکل ایسا بن گیا جیسے نمک کی کان میں نمک بن جاتی ہر چیز. اب وہ یہ تھا کہ بس مجھے اپنی غلامی میں داخل کر دی. تو ایسا ماحول مسجد نبی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اور اس راستے پہ ڈالا تھا کہ میری امت مسجد کی نمائندہ ہے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اب تم بازار کے نمائندے ہو, مسجد کے نمائندے نہیں ہو. اب تم مسجد میں آتے ہیں تو بازار کے ذہن سے آتے ہیں اور چیزوں کے ذہن سے آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں فرش کیسا بچھا ہوا ہے, اس میں پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں, اس میں رات میں کتنے ٹیوب جلتے ہیں, اس میں پانی کی سہولت ہے یا نہیں ہے. تو تم بازار سے آتے ہیں, بازاری ذہن سے آتے ہیں تو یہاں چیزوں کو دیکھتے ہیں, ورنہ اگر تم مسجد کے نمائندے بنتے تو تم مسجدوں میں جاتے تو تقوی کے حلقوں کو دیکھتے, مسجدوں میں جاتے تو تم اللہ کی بڑائی کے تذکرے سنتے, مسجدوں میں جاتے تو تم ایمان کی مسجدوں میں بیٹھتے, اور تم بازاروں میں جاتے تو مسجد کے نمائندے بن کر بازار میں جاتے. اب لوگ تمہاری زندگی کو دیکھتے کہ یہ اس کی زندگی عام بازاریوں کی طرح نہیں ہے, اس کی نگاہوں میں حیا ہے, اس کے بول میں سچائی ہے, اس کی عادتوں میں صداقت ہے, اور اس کی زندگی کے اندر دوسروں پہ رحم اور شفقت کا جذبہ ہے. ارے یہ تو دنیا سے الگ ہے, تو تم مسجد کے نمائندے بن کے وہاں پر جاتے اور وہاں پر بھی تمہاری فکر ایمان کی ہوتی اور ہدایت کی ہوتی. اب ایک آدمی اسلام میں داخل ہوئے وہ یہودی تھے, اب صحابہ کرام نے بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے سے مذاکرہ کیا اور کہا بتاؤ کہ تم اسلام میں کیسے داخل ہوئے اور تم اسلام میں کیسے داخل ہوئے. تو جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہودی النسل تھا اور میں اپنے گھر سے سامان لینے کے لیے مدینے کے بازار گیا. اللہ کی شان یہ کہ ایک ایمان والے سے میرا سابقہ پڑ گیا, اور جب میں وہاں پہنچا اور کہا میرا سامان دے دو تو اس نے کہا سامان دینے کے لیے بازار میں بیٹھا ہوں اور مجھے اس سے کوئی انکار نہیں, لیکن میری ایک تمنا ہے, اگر تم میری تمنا پوری کر دو تو آج کے دن تم سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا کوئی نہیں. میں اچمبے میں پڑ گیا کہ یہ کاروبار کرنے کے بجائے تمنا بتلا رہا ہے, لیکن اس لجاجت سے اس نے کہی کہ میں نے کہا بتاؤ تمہاری تمنا کیا ہے. کہا میرے مقابل پہ وہ دکان دکھ رہی ہے تم کو, میں جب کھول رہا ہوں وہ بھی جب کھولا ہے, میرے ہاں اتنے گاہک آ گئے کہ اب اللہ کا فضل ہے مجھے آج جن کا خرچہ نکل گیا اور دو پانچ مہمان اگر مسافر آ جائے تو ان کو کھلانے کی گنجائش بھی نکل گئی, اور صرف بازار گراہم ادا کرنے میں بیٹھا ہوں. لیکن یہ غریب جب سے دکان کھولا ہے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں پہنچا, لہذا میرا دل چاہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم مجھ سے لو وہاں جا کر لے لو تاکہ اس غریب کا بھی کچھ کاروبار ہو جائے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور میرے دل پہ چوٹ پڑی کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ اپنا کاروبار چھوڑتے ہیں, اپنی دکان کو ان کو بھلا دیتے ہیں اور دوسرے کی دکان کا تعارف کراتے ہیں اور اپنا نفع چھوڑ کے اس کو نفع پہنچاتے ہیں, یہ کیسے عجیب لوگ ہیں. اب ایک چوٹ میرے دماغ پہ پڑی. اب آگے بڑھ کر جب میں اس دکان پہ پہنچا تو وہ بھی یہودی میں بھی یہودی, تو حیرت ہوئی کہ ان کو اتنی محبت عام انسانوں سے بھی ہے جو ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے, جو ان کو تکلیف دیتے, اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ رحمت کا اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں. اب دماغ پہ دوسری چوٹ پڑی, اس نے جو مجھے دیکھا تو لپک کر نیچے آیا, کہا بتاؤ کیا لینا ہے. میں نے کہا یہ لینا ہے. اس نے تیزی کے ساتھ سارا سامان دے دیا. اب سامان لینے کے بعد میرے دماغ پر ایک چوٹ پڑی تھی, میں پلٹ کر پھر پہلی دکان پر آیا. ان کے یہاں کچھ گاہک تھے, یہ گاہکوں کو دے رہے تھے, دیتے دیتے مجھ پہ نظر پڑی تو کہا کیا تمہارا سامان مل گیا. میں نے کہا ہاں سامان مل گیا اور کام ہو گیا. تو پھر کہا بازار میں وقت گزارنے سے فائدہ کیا, جاؤ بیوی بچے انتظار کر رہے ہوں گے, اب یہ سامان لے کے چلو. تو میرے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. میں نے کہا تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں پھر دوبارہ تمہاری دکان پہ کیوں آیا. کہا کیوں آئے؟ کہا تمہارے کہنے پہ سامان تو اس سے لیا, اب ایمان تم سے لینے کے لیے آیا ہوں. اب مجھے اللہ سمجھ میں آ گئے کہ تم بازار میں بیٹھتے تمہاری نظر اللہ پہ ہے, مال پر نہیں ہے, اور تمہارے نبی سمجھ میں آ گئے جو تم کو ایثار و قربانی سکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تمہیں دے گا اگر تم دوسروں کو دلاؤ گے. لہذا ایسے نبی کی غلامی میں میں بھی آنا چاہتا ہوں. میری ہدایت کا دن وہ دن تھا. تو گویا جب ایمان والے ایمان کے ساتھ ایمان کے نمائندے بن کے بازاروں میں جاتے تھے تو ان کی فکر ایمان کی رہتی تھی, ان کی فکر آخرت کی رہتی تھی. اب نتیجہ یہ کہ جو ان کے پاس آتا وہ ایمان کی نسبت پہ آتا, اور اللہ پاک پھر ان کو یہ سب کچھ عطا کر دے تو ہدایت ملتی تو ان کی تجارت بھی عبادت بنتی تھی اور آنے والوں کے لیے ہدایت بن جاتی تھی. ہماری نماز ہدایت نہیں بن رہی, ہمارا حج ہدایت نہیں بن رہا, ہمارا عمرہ ہدایت نہیں بن رہا, اس کے بعد دل غافل ہے اور اس کے بعد پھر زندگیاں کھوکھلی ہیں. اب ان مسجد کے اندر جو نسبتیں حاصل تھی اور مسجد کے نمائندے بن کر جو آدمی اپنی زندگی میں مشق کرتا تھا تو ایسی بلند نمازیں ان کی ہوتی تھی کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان سب کے گھر کچے ہوتے تھے اور ان کے چھت گویا کھجور کے چھپروں کے ہوتے تھے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک دودھ پیتا بچہ شیرخوار بچہ وہ بازو میں پڑا تھا, ان کا قیام چل رہا اور چھت سے سانپ کو گرا. اب سانپ گرا تو بچے پہ لپٹ گیا, اب گھر کی عورتوں نے شور مچایا, ارے سانپ آ گیا سانپ آ گیا سانپ آ گیا. اب نتیجے میں اور اڑوس پڑوس کے لوگ آ گئے. اب انہوں نے بہت اپنی جو تدبیریں تھی اختیار کی, اللہ کا کرم یہ کہ وہ سانپ جو بچے سے لپٹا تھا وہ وہاں سے نکلا, پھر اس کو انہوں نے مارا ختم کر دیا. اب ایک گویا سہماوٹ اور ایک گھبراہٹ اور پھر بچے کے بچے کی خوشی کی ایک کیفیت ملی جلی دونوں چیزیں چل رہی ہے, گھر بھرا ہوا ہے. اب ان کا رکوع اپنے ہمیشہ کی طرح, ان کا قیام اسی اطمینان کی طرح, ان کا سجدہ ویسے ہی لمبا جیسے پہلے ہوتا تھا. اب چین سے یہ نماز پڑھ رہے, نماز کے بعد سلام پھیرا تو فرمایا ارے اتنا ہجوم ہمارے گھر میں کیوں جمع ہے؟ تو لوگوں نے کہا اے عبداللہ, اللہ تمہارے حال پہ رحم کرے, تمہارے بچے کو جھوپی کے بچے کو سانپ لپٹ گیا اور شور ہوا اور لوگ آئے اور اس کو مارا اور اس خوشی کے اندر بیٹھے کہ بچے کی جان بچی, اور تم الٹا پوچھ رہے کہ کیا ہوا؟ تو ٹھنڈی سانس بھر کے فرمایا ہائے آخرت کے سانپوں نے مجھے دنیا کے سانپوں سے بے خبر رکھا. تو ایسی نماز ان کی بنی تھی, اللہ سے لینے کے لیے یہ نسبتیں تھی. ہمارے حضرت ملائے سال اللہ فرمایا کرتے تھے اپنی نماز کو ایسی نماز بناؤ کہ تمہارا ایک ایک سجدہ تخت سلیمانی سے زیادہ قیمتی ہو جائے. اے اللہ ساری کائنات میری نگاہوں میں بے قیمت ہے, میں اپنے ایک سجدے کے اندر ساری دنیا کی قیمت کو لٹا کر تیرے قدموں میں آنے کے لیے کیا ہوں. اب تو چونکہ ذہن بازاری ہے تو سجدے کے اندر بھی یہ ظاہری سجدہ ہو رہا اور باطنی طور پہ وہ بازار گھوم رہا ہے اور بازار کی چیزیں گھوم رہی ہے. تو اب یہ سجدہ اللہ کے یہاں قیمتی کیسے بنے گا؟ تو اب یہ جو ہے اس کی ابتدا ہے کہ آدمی کے ڈھائی گھنٹے لگے, ڈھائی گھنٹے کا چکر شام تک چلتا رہے, مسجد آباد رہے اور ہماری زندگی اس کے اندر گزرتی رہے اور ہم ان کاموں میں رہے تو ہم کو پھر نماز کا لطف آئے گا, پھر سجدوں کی برکت نظر آئے گی, پھر اللہ کے گھر کے اندر رہنے پر اللہ کی مددیں سمجھ میں آئے گی. اب ایسی مدد سمجھ میں آ گئی جو وہی ابن کعب اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوٹ کر آئے, بارش موسلادھار ہو رہی ہے, لوگ تو ادھر ادھر بچ رہے ہیں اور جو آیا وہ بارش کے اندر گویا سر سے لے کے پیر تک اسی پانی کے اندر گر گیا اور اس کے بالوں سے اس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے. اور ادھر آتے عبید ابن کعب اپنی جماعت کے ساتھ آئے, ایک بوند ان کے اوپر نہیں ہے, یہ خوش چلے آئے. حضرت عمر نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو گاؤں کھلا جگہ سے آ رہے ہیں. کہا اتنا لمبا راستہ اور تم سوکھے کے سوکھے ہیں اور مخلوق کے خدا اس بارش میں بھیگ بھیگ کر ادھر ادھر بچ رہی ہے؟ تو مسکرا کے فرمایا کہ نکلتے وقت ہم نے بارش کے آثار دیکھ لیے تھے, ہم نے دعا کی اے اللہ ہمیں بارش سے بچا دے, ہم جیسے آگے بڑھے بارش پیچھے آئے اور ہم جیسے آگے بڑھے بارش پیچھے آئے, ہم کو ہماری منزل پہ پہنچا دے. اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی. تو حالات کے مقابلے میں دعاؤں کو قبول ہونا, یہ مسجد کے ماحول میں یقین بنتا تھا کہ ہم اللہ کی نسبت پہ کام کریں گے, اللہ ہماری دعاؤں کو حالات کے مقابلے میں پوری کرے گا. تو اس طرح یہ دعائیں قبول ہوتی تھی اور اس طرح مسجد والی زندگی ان کے اندر آتی تھی, دنیا کی خیر و برکت بھی مسجد سے آتی تھی. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقوں میں ہیں, اب انہوں نے سراط الحاجت پڑھی تو ابھی اللہ سے مانگو, اس لیے کہ ہمارا ہر کام اللہ سے مانگنے کا ہے. بچے گھوم کے بھی چل رہے ہیں اور گھر کا ماحول یہ ہے اور بیوی تڑپ رہی ہے, چولہا بجا ہوا ہے, اب یہ نماز میں لگ گئے, نماز پڑھ کے بیٹھے تھے اور ابھی سلام پھیر کر دعا مانگنے کے لیے بیٹھے تھے, اتنے میں دو چوہے ان کے سامنے آنے لگے. اب وہ کھیلنے لگے تو یہ ان کو دیکھنے لگے, یہاں تک کہ کھیلتے کھیلتے ایک چوہا قریب آیا, انہوں نے اپنی سر کے اوپر کی ٹوپی نکالی اور اس چوہے پہ ڈال دی, وہ چوہا اس کے اندر گر گیا. دوسرا چوہا اب ادھر سے آتا ادھر سے آتا, دو پیروں پہ کھڑے ہوتا, گویا انتظار کر رہا, ان کو اچھا دکھا یہ دیکھتے رہے کہ کیا تماشا ہو رہا ہے کہ یہ جا نہیں رہا بلکہ وہ اچھا خوش آمد کر رہا. اب اتنے میں وہ اپنی بل میں گیا اور گیا تو ایک اشرفی اپنے منہ میں لے کر آیا اور وہ دینار لا کے ان کے سامنے ڈال دیا. اب ان کو حیرت ہوئی کہ جوہا اشرفی لے کر آیا اور ایسے دار کے پیچھے کھڑا ہے کہ لو میری طرف سے جرمانہ اور میرے ساتھی کو چھوڑ دو. اب یہ پھر حیرت سے دیکھ رہے ہیں ارے کیا ہوا کہ یہ تو ایک نئی چیز نظر آئی. تو اب دیکھنے میں دیر ہوئی تو پھر بل میں گیا اور پھر ایک اشرفی لے کے آیا اور پھر دوسری ڈالی اور پھر دو پہروں پہ کھڑا ہو گیا. اب یہ حیرت میں ہے کہ چوہا کیا نئے تماشے کر رہا ہے اور کہاں سے اشرفی لا کے دے رہا ہے. اب جب دیکھنے لگے تو وہ پھر گیا اور پھر ایک منہ میں پکڑ کر لایا اور پھر گیا پھر ایک منہ میں پکڑ کر لایا. اور جب 16 اشرفیاں ہو گئی تو 17 اشرفی کو ایسے لایا جو اس کے ساتھ کپڑا چپکا ہوا تھا لا کے ڈال کے بیٹھ گیا کہ گویا وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا کہ تھیلی کی تھیلی حوالے کر دیا اب اس کے علاوہ کچھ نہیں میرے ساتھی کو چھوڑ دو. حضرت مقداد کہتے ہیں جب میں اس منظر کو دیکھا تو ٹوپی اٹھا لیا. وہ دونوں کھیلتے ہوئے چلے گئے. اچھا اب ان میں ایمان تھا, ایمان حلال و حرام کو بھی بتاتا تھا اور جائز و ناجائز کو بھی بتاتا تھا. اب یہ نہیں یہ سوچا کہ یہ میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں ہے. اب ان اشرفیوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کے کہا یا نبی اللہ گھر پر ایسے حالات تھے, آج میرے دل میں آیا کہ صلاۃ الحاجت پڑھ لوں. میں نے اللہ سے مانگا یہ دونوں چوہے آئے اور اس طرح کھیلے یہ کرے یہ کرے اور ایک ایک اشرفی لا کر ڈال گئے اور 17 اشرفیاں دے گئے. اب میں کیا کروں, اسے بیت المال میں جمع کرا دوں یہ بھی میرے لیے جائز ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہارے پاس آئے تھے, اگر اصلی شکل میں آتے تو تم حیبت کھا جاتے اور وہ اشرفیاں تمہارے لیے اللہ نے دی ہیں. بہو خوب حلال ہے, اطمینان سے کھا اور مزے سے رہو. یہ کہہ کر آپ نے بھی سب سفایا بھیج دیا. تو گویا مسجد کے راستے سے جو نماز ملی تھی وہ نماز دنیا کو یوں فتووں میں ڈال دیا کرتی اور ایسے ڈال دی تھی کہ آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے, لیکن جب مساجد کے کام بڑھ گئے, آنے والے مہمانوں کی مصروفیت بڑھ گئی, ان کو ایمان سکھانا اور دین بتلانا ضروری ہو گیا. اب جب ان کاموں میں مشغولیت بڑھ گئی تو اب ان کا سارا وقت یہی لگنے لگا. آپ نے کہا بھائی اب ہم تجارت کو بالکل رخصت کر رہے ہیں, ہمارے یہاں وقت نہیں ہے, اب ہم یہی کریں گے. اب مسجد نبی میں رات دن رہتے اور آنے والی جماعتوں کی تربیت کرتے, اب اپنا کاروبار چھوڑے ہوئے ہیں. اب جب کاروبار چھوڑے ہوئے ہیں تو اس زمانے میں طہارت کے لیے گئے کہ بھائی تھوڑی دیر میں طہارت سے فارغ ہو کے آ جاتا ہوں. اب جب طہارت کو جانے لگے تو اتنے میں کچھ لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہا عبدالرحمن ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو, یہ کیا قیامت ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبدالرحمن نے تجارت چھوڑے زمانہ ہو گیا اور ہمارے مالک نے قافلہ بھیجا ہے اور یہ سارا سامان تمہارے نام پہ بھیجا ہے کہ عبدالرحمن سے تجارت کرنا کسی اور سے نہیں کرنا. تو فرمایا کتنے کا ہے, کہا اتنے کا ہے. فرمایا اتار دو یا رکھ دو, میں طہارت کو جا رہا ہوں, آ کے بات کروں گا, میں لے لیا تم سے. اب یہ کہہ کر اس پورے قافلے کو ڈھیر کی طرح پہاڑ کی طرح اتروایا اور اس پورے اونٹوں دو پر کا سامان لے لیا. اب وہ رکھا ہوا ہے اور فرماتے میں طہارت کے لیے آگے بڑھا. اتنے میں کچھ لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہا عبدالرحمن ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو. میں نے کہا کیا ہو گیا, تو کہنے لگے ہم تم کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں, اتنا بڑا قافلہ آیا مال کا اور وہ سارا سامان تم نے لے لیا, ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا. اگر تم وہ پورا قافلہ ہم کو بیچتے ہو تو ہم تم کو اتنے نفے سے لینے تیار ہیں, لاکھوں کے نفے کی پیشکش کی. آپ نے فرمایا مال لاؤ اور سامان لے کے چلے جاؤ. انہوں کا مال تیار ہے. فرمایا ٹھیک ہے تو سب پیسے دے دو. اب انہوں نے لاکھوں روپے نفے میں دے دیے. اب یہ کہتے ہیں ان سے مال لیا میں اور پہلے قافلے کو دے دیا, وہ خوشی خوشی چلے گئے, یہ خوشی خوشی لے کر چلے گئے. اب میں طہارت کو گیا, طہارت سے فارغ ہو کے آگے کہا اے اللہ تیری قدرت کی کیا کہنے, جب ہمیں کاروبار چھوڑے اور مسجد والے اعمال کے تقاضے میں لگ گئے تو آپ نے پیشاب کرنے سے پہلے پہلے دنیا کو ٹھوکروں میں ڈال دیا. تو اس طرح ان کو لاکھوں کے نفع مل گئے. اور اس طرح ان کی زندگیوں کے اندر اللہ پاک نے دنیا کو سمیٹ لیا. وہ اصل تو دنیا وہی یا راغبا, اگر تم دین کی فکروں کو آخرت کی فکر کو اپنی فکر بنا لو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, ناک رگڑتی ہوئی ذلیل ہو کر یہ دنیا تمہارے قدموں میں آئے. اور اگر تم نے اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو چار دن لگا دیا اور دنیا ہی دنیا کا کلمہ پڑھا اور دنیا ہی دنیا کی سوچ میں رہے تو اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہیں غمگین کر دے گے, خوشی سے تم محروم ہو جاؤ گے. اس لیے کہ ہمیشہ یہ کہ کاش یہ مل جائے اس کا غم لگ گیا, وہ مل جائے اس کا غم مل گیا. اب جو ملا وہ نگاہوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں, اور جو نہیں ملا اسے طلب کرنے کی چکر میں چل رہے ہیں. تو دنیا کی محبت کا اصل عذاب یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ غمگین رہتا ہے. اور اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا مردوں سے بچا کرو, تو صحابہ حیران ہو گئے اور فرمایا یا نبی اللہ مردوں کی صحبت کون اٹھاتا ہے, ہم تو نہلاتے دھلاتے اور دفن کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا یاد رکھو ہر وہ مالدار جس کے مال نے اس میں اکڑ پیدا کر دی وہ اللہ کے نزدیک مردوں میں شمار ہوتا ہے, اور اس کی صحبت میں بیٹھنے والے کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا کا تو حال یہ بتایا, اور مسجد کے ماحول کی یہ برکتیں بدلائی کہ جو مسجد کے ماحول سے جڑے گا تو اس کے اندر آخرت کی فکر آئے گی. کیسی کیسی فکریں آئیں صحابہ میں, ایسا دور آیا کہ مدینے کے اندر فخر و فاقہ چل رہا ہے اور مدینے میں تنگی چل رہی ہے, اور ادھر ایک بہت بڑا گویا قافلہ غلے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. آپ نے اہل مدینہ کو جمع کیا اور ایک ایک کو تقسیم کیا, ایک ایک کو تقسیم کیا. یہ اطلاع مدینے کے قریب رہنے والے اشعری قبیلے کو ملی. انہوں نے کہا یا اللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے ہیں, ہمارے بچے پاپوں میں رو رہے ہیں, ہماری عورتیں کرا رہی ہیں, کئی کئی دن سے ہمارے گھر سے دھواں نہیں نکلا, چلو اللہ کے نبی سے بڑھ کے اور کون شفیق ہے, ہم جائیں گے تو ہم کو بھی مل جائے گا. اب یہ کہہ کر یہ مسجد نبی کی طرف چلے آئے. جب مسجد نبی کی طرف چلے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں واپس لوٹ گئے تھے. اب کس نے پتا چلا آپ کو کہ اشعری قبیلہ آیا ہے, تو آپ محبت سے باہر آ گئے, ممبر میں بیٹھ گئے اور کہا اے اشعری قبیلہ قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ. اب ان سب کو کہا اقربوا 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 اور سب کو قریب بلا لیا. جب قریب آ گئے تو آپ نے ان کے فضائل گنائے کہ تم وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کے چہیتے ہیں, جو اللہ کے مہمان آتے ہیں اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر ان کو کھلاتے ہیں, ان کو دینی تعلیم سے گویا آراستہ کرتے ہیں, ان کو ایمان کے تقاضے بتلاتے ہیں, اور پندرہ پندرہ دن آنے والے قافلوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے. تو اب اس پندرہ دن تک ان کو کھلانا, مردوں اور عورتوں کو اپنے گھر میں رکھنا, عورتیں عورتوں کو دین سکھانا, مرد مردوں کو دین سکھانا, اب یہ پورا اشعری قبیلے کا بڑا اعزاز تھا. آپ نے کہا آج کے دن اللہ بھی تم سے راضی ہے, اللہ کا رسول بھی تم سے راضی ہے, تم جو مانگو گے آج تمہیں مل جائے گا. تو جب آپ نے فرمایا تم جو مانگو گے وہ مل جائے گا, تو اشعری قبیلے کے سردار نبی اسلمی کھڑے ہوئے, فرمایا اللہ کے نبی ہم جو مانگیں گے ہمیں مل جائے گا. فرمایا تم جو مانگو گے آج تمہیں مل جائے گا. فرمایا کچھ مشورہ کرنے کی مہلت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مشورہ کر لو. تمام سردار بیٹھ گئے ایک جگہ, اشعری قبیلے کے جتنے ذمہ دار تھے وہ ایک جگہ ہو گئے, اور ہونے کے بعد کہا دیکھو بار بار ایسے موقع نہیں آتے کہ جو ہم مانگیں گے اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ مل جائے گا, سوچ سمجھ کر مانگو اور سوچ سمجھ کر کرو. تو اب اس نے کہا کہ تم مانگو تم مانگو تم مانگو, یہاں تک کہ وہ بھی حضرت ربیع اسلمی پہ بات آئی کہ تمہاری ذکاوت زیادہ ہے, تمہاری فراست زیادہ ہے, تمہاری سمجھ پہ ہم سب راضی ہیں, لہذا تم ہمارے نمائندے بن کے مانگو. انہوں نے کہا میں جو مانگوں گا تم راضی رہو گے؟ فرمایا ضرور راضی رہیں گے. فرمایا میں جو مانگوں گا اس سے تم راضی رہیں گے؟ سارا قبیلہ وہ راضی کے سو کا جو آیا تھا رضیا ہم راضی ہیں, تم جو سوچ سمجھ کے مانگو گے مانگ لو. حضرت اسلمی کھڑے ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیے ہم جو مانگیں گے ہمیں ملے گا. اللہ کے نبی خوش تھے اور ہر ایک میں تقسیم فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا رضیا تم جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا. آپ نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ جو ہم مانگیں گے ہمیں مل جائے گا. فرمایا آج جو فرمایا تم جو مانگو گے آج تمہیں مل جائے گا. رضیا سبھی نے فرمایا اللہ کے نبی ہم جنت میں آپ کی جنت میں ہم آپ کے قربت مانتے ہیں اور جنت میں ہم آپ کا پڑوس مانتے ہیں. اب یہ سنتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموش ہو گئے اور حیرت سے پڑ گئے. فرمایا رضیا کیا مانگ رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول فاقے حاضری کل دور ہو جائیں گے, سبحانی شام ٹوٹ جائیں گے, زیادہ موت فاقوں کو ختم کر دے گی. آپ سے مانگنے کی چیز ہم مانگ رہے ہیں, ہم جنت میں آپ کا پڑوس مانتے ہیں. بھائی یہ کہتے ہی سارا قبیلہ مچل پڑا اور کہا رضیا تم نے اچھی چیز مانگی, رضیا تم نے سچی چیز مانگی, رضیا تم نے قیمتی چیز مانگی, تم نے ہمارا دل خوش کر دیا کہ تم نے اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی کا پڑوس مانگا ہے. نبی عباس سے آسم کے آنسو ڈبک گئے اور آپ نے فرمایا رضیا آئینی بھی کثرت سجود اپنے سجدوں سے میری مدد کرو تاکہ قیامت کے دن تم کو میں اپنا پڑوس بن رہا ہوں. یہ آپ کا منشا تھا. تو میرے دوستوں ان کے ذہن اتنے بن گئے تھے کہ فخر فاقے کے اندر اس بےحیثیت دنیا کو نہیں مانگا بلکہ مانگا تو اپنے نبی کا پڑوس مانگا تاکہ وہ ہمیں مل جائے. دنیا تو ٹھکرا دیتے تھے, آئی تو ٹھکرا دیتے تھے اور نہیں آئی تو ان چیزوں کی طلب اور تمنا ان میں نہیں تھی بلکہ پاپوں کو جھیلنا, مشقتوں میں رہنا اور اللہ کے بھروسے بھی زندگی گزارنا, یہ ذوق ان کی زندگی کے اندر آیا تھا. اس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور وہ ایسی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ انہوں نے اپنے آقا کو دیکھا تھا کہ آپ پوری زندگی سیدھی سادی گزار گئے, ایسی سیدھی سادی گزار گئے کہ اب مزہ نہ آئے. رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے آقا کے کپڑوں کو کبھی تہہ کر کے نہیں رکھا, بس جو جوڑا آپ کی آنکھ پر تھا وہی آپ کا کپڑا تھا, اور جب آپ کے کپڑے میلے ہوتے تو آپ تہبند باندھتے اور اپنے کپڑوں کو دھو لیتے, اس کے علاوہ کوئی کپڑا آپ کا نہیں تھا. آپ کا گھر اتنا مختصر تھا, اگر ہاتھ اٹھاتے تو چھت کو لگ جاتا اور ہاتھ پھیلاتے تو کناروں کو لگ جاتا. جب رات میں آپ تہجد پڑھتے تو سجدے میں جب جاتے تو میرے پیر بھیجن دیتے اور سجدہ کیا کرتے تھے, اس سے زیادہ جگہ آپ کے گھر میں نہیں تھی. تو ایسی زندگی آپ نے گزاری, ایسی زندگی گزاری کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے, فرماتے میں دوڑا ہوا آیا آقا کی محبت میں کہ آقا کو مسجد میں دیکھ لوں, دیکھا تو مسجد میں آپ نظر نہیں آئے. میں مہاد المومنین کے گھروں میں مل گیا اور جب ان گھروں میں داخل ہوا تو اب مجانوں نے پوچھا عبداللہ کدھر آ گئے؟ میں اپنے نبی کی تلاش میں آیا. فرمایا مسجد میں دیکھو یہاں پر تو نہیں ہے. میں نے کہا مسجد سے ہی آ رہا ہوں. وہ چپ ہو گئی. میں ادھر ادھر دیکھا, جب کسی گھر میں بھی آپ کو نہیں پایا تو میں آگے بڑھ گیا. آگے بڑھ کر مدینے میں دیکھنے لگا. تھوڑی دور جب میں پہنچا تو ایک ایسی جگہ دیکھا جہاں کھجور کا باغ ہے اور تالے نیچے کو جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھٹے ہوئے کھجور جو اونٹوں کی غذا بنتے تھے اور گرمی کی ٹماٹر سے پتھر کی طرح بن جاتے تھے اور اس میں ریت گھل جاتی تھی, لوگ کچرے کے طور پر اسے چھوڑ دیتے تھے, آپ اسے چن چن کر اپنے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں. میں حیران ہو گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, اس نے میں آپ کی نظر مجھ پہ پڑی. آپ نے فرمایا ماں آخر سے یا عبداللہ اے عبداللہ کیا تم کو اسی ضرورت نہیں ہے کہ تم ان کو نہیں سنتے؟ تو میں نے کہا نا لاش نہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے اس کی کوئی چاہت نہیں ہے. تو یہ سن کر آپ نے فرمایا یا عبداللہ انا اشتہی, مجھے اس کی چاہت ہے. اور ان کو لیا اور پانی سے دھویا اور کنکریوں سے صاف کیا اور فرمایا اے عبداللہ حاضری صبح رابعتی ماں سب کچھ ہے کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یہ چوتھا دن ہے اور تمہارے نبی کے پیٹ میں کھانے کی کوئی چیز نہیں رہی, اس لیے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. عمروں کی غذا اللہ کے نبی نے اپنے غذا بنائی, اور کیسے بنائی؟ ان کے کنکر نکالے, وہ پتھر کی طرح ہو گئے تھے, آپ نے اس کو کچلا اور کچلنے کے بعد ان کو توڑا اور نرم کیا اور پھر ہم مجان عائشہ رضی اللہ عنہ کو پکارا. فرمایا عائشہ اللہم لا عائشہ الا عائشہ الاخرہ، اللہ یہ بات کہہ دے کہ اللہ دنیا کو کوئی عائش نہیں ہے، عائش تو آخرت میں ملے گا، اسے پھانک کر اپنی بھوک کو بہلا دے، میں بھی اسے کھاتا ہوں تو بھی اسے پھانک لے، تو کہا چور کا جڑوں کو جو اونٹوں کی رضا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا بھی کھلایا بھی اور پانی پی لیا، اور فرمایا عبداللہ ہم اللہ سے راضی ہیں اور دل ہمارا مطمئن ہے، چار چار دن کے پاپوں کے بعد پھر بھی ہم ایمان کی محنت پہ لگے ہیں، پھر بھی ہم مسجد کا پیغام دنیا کو سنا رہے ہیں اور اللہ کے گھر کی طاقت دنیا کو سمجھا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو ایک زمانہ آئے گا میری امت پر ان کے پاس ایک ایک سال کا روٹیوں کا ڈھیر ہوگا اور ایک ایک سال کے کھانے کی گنجائش موجود ہوگی اور ان کی زبان پر ہائے دنیا اور ہائے پیٹ ہوگا، یہ دین کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کو نہیں جانیں گے، وہ یہ آخرت کو نہیں سمجھیں گے، یہ آپ کے سمجھا تھا اور یہ ہائے دنیا اور ہائے پیٹ کے اندر لگے رہیں گے اور یہ عذاب اللہ کی طرف سے مل جائے گا، جب تم دنیا کے طرفدار ہیں تو دنیا کے ہائے ہائے میں اپنی زندگی کو گزارو، تو یہ ایسی زندگی گزارے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو صحابہ نے دیکھا تھا، اس لیے فاقوں کے عالم میں بھی ماننے کا موقع ملا تو طرف گئے اور مچل گئے اور فرمایا اللہ کے نبی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مانگو ملے گا تو ہم جنت میں آپ کا پڑوس مانتے ہیں، یعنی دنیا مانگنے کا تو تصور ہی نہیں تھا اور دنیا کے بارے میں تو کوئی اطمینان ہی نہیں تھا، بلکہ اطمینان تھا تو آخرت والی نسبتوں کے اوپر تھا اور یہی فکروں کے اوپر اپنی زندگی کے گزارنے کا تھا، اس لیے تو وہ لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں دیکھ گئے اور ہر حال میں سمجھ گئے، اب وزیرے کی زندگی ہے اس شاہ صحابہ موجود ہیں اور ایسے حالت میں حضرت فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، دو وقت کے فاقے آ گئے، حسن اور حسین رو رہے ہیں، علی رشید سے چکرا کی گر رہے ہیں، اب ایسی حالت کے اندر میں بے قرار ہوں، اتنے میں ایک روٹی انصار مدینہ نے ہمارے گھر ہدیے کے طور پہ بھیج دی، جب وہ روٹی آئی تو میں نے اس کے ٹکڑے کیے، یہ علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک کا ٹکڑا نکالا، مجھے میرے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ یاد آ گیا، ان کی محبت یاد آ گئی کہ میں جب ان کے گھر جاتی ہوں تو آقا میری آہٹ کے اوپر کھڑے ہو جاتے اور میری آہٹ کو پہچان جاتے اور کھڑے رہ کر استقبال کرتے اور کہتے فاطمہ اندر کو آ جا اندر کو آ جا، اپنی جگہ مجھے بٹھا دیتے اور خود میرے بازو بیٹھتے اور مجھ سے پیار کی باتیں کرتے اور کہتے کیسی آ گئی، کدھر آ گئی، تیری طبیعت کیسی ہے، تجھے کیا چاہیے، ایسی محبت کیا کرتے تھے، تو میرے جی میں میرے باپ کا پیٹ یاد آ گیا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کیسے کھاؤں، پھر ایک ٹکڑا آپ کا بھی نکالا اور وہ ٹکڑا لے کر چادر میں اپنے آپ کو لپٹا اور تیز تیز میں آقا کے دروازے پہ چلے گئی، آقا کے دروازے پہ جاتے ہی آقا میری آہٹ کو پہچان گئے اور اب بھیا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا فاطمہ اندر کو آ جا اندر کو آ جا، اور آتی فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ وقت تو تیرے معمول کا نہیں ہے اور آنے کا نہیں ہے، آج اچانک یہ وقت اچانک ہو گیا، اب میرا دل بگڑ رہا تھا، میں نے کہا ابا جان دو وقت کے فاقے پڑ گئے اور آپ کے لاڈلے نواز سے رو رہے اور آپ کی شہید داماد مچھی کھا کے چکر آ رہے، اتنے میں اللہ نے انصار مدینہ کے پاس سے ایک روٹی بھیجی، میں نے اس کے ٹکڑے کیے، مجھے آپ کا پیٹ یاد آیا تو ایک ٹکڑا میں آپ کو دینے کے لیے آئی ہوں، اور فرمایا سر پر جھکا دیا، اس لیے کہ میرے ہونٹوں پہ پاپوں کی پپڑیاں جمی تھی، میری آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہو گئی تھی، میں آقا کا غم دوہرا نہ ہو جائے میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور ہاتھ کو بڑھا دیا اور کہا کہ اب بچا لی ہدیہ میں نے آپ کے لیے رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہدیے کو لیا، آنکھوں کے ذریعہ چہرے پہ جاری ہو گئی اور فرمایا بیٹی فاطمہ تجھے تو دو وقت کے پاپوں کے بعد روٹی مل گئی، تیرا باپ مسلسل پاپوں کے ساتھ چل رہا ہے اور اب تک اسے روٹی کا ٹکڑا دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا، تو ہمارا میری چیخ نکل گئی کہ اب مجان صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں ہے اور کیسی کیفیت میں ہے، شہیدوں سے چھپایا، اس شاپ سے دبایا، ابو بکر عمر جیسا وہ پتہ نہیں چلنے دیا، عثمان جیسے شہید دامان اور پھر مجھے کیا سرمایہ کا ڈھیر لگا ہے ان کو آپ نے اس طرح ہونے نہیں دی اور پھر اس طرح سے اپنا وقت گزارا. اس مسجد کی تربیت امت کو دی کہ اپنی ہر ضرورت میں مسجد میں جایا کرو. ایک بار آئے فرمایا آئے کا اللہ کا نبی ہوتا ہے کھانے کو کچھ ہے تو دے دے تو آج سے آنسو ٹپک پڑے. فرمایا یا نبی اللہ عائشہ بھی بھوکی ہے کھانے کا کوئی سامان نہیں. فرمایا ٹھیک ہے میں مسجد میں جاتا ہوں اور اللہ سے مانگتا ہوں. وہاں جا کر نماز پڑھی پھر پلٹ کر آئے فرمایا عائشہ کچھ آیا. فرمایا کچھ نہیں آیا. پھر پلٹ کر گئے پھر نماز پڑھی پھر پلٹ کر آئے فرمایا عائشہ کچھ آیا. فرمایا اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے. پھر پلٹ کر مسجد میں گئے اتنے میں حضرت عثمان آئے اور آ کے پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہے تو حضرت عائشہ کی ہنسی الگ گئی. دامن آئے ہیں اور اپنے نبی کی محبت میں آئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں تو حضرت عائشہ کی ہنسی الگ گئی. فرمایا اللہ کے گھر گئے ہیں کہیں وہ اپنے پاپے ہیں اللہ سے ان پاپوں کے لیے ہم کھانے کی چیز مانگ رہے ہیں ابھی آئے تھے وہ پوچھا کچھ ہے. پھر دو بار چلے گئے اور پھر وہاں ہے حضرت عثمان کو تڑپ گئے مسل گئے اور رونے لگے. فرمایا مزار میں کس دن کے لیے ہوں آپ مجھ سے کیوں نہیں کہتے. فرمایا غیر سے کہنے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مالداروں سے بچا کرو اسی اوروں کی ایک آواز سے میں جواب دیتی ہوں اور عثمان جب تم آتے ہیں تو تین آواز لگانے تک رکتی ہوں پھر آواز دیتی ہوں اس لیے کہ مالداروں سے بچنے کی یہ شکل ہو جائے. جس کو مرتبہ میں بچ گئی اور تیسری مرتبہ میں نے آپ کا جواب دیا اتنی احتیاط کیا کرتی تھی. تو فرمایا فوراً حضرت عثمان دوڑے ہوئے گئے کچے پکے کھجور لے آئے گدڑے کھجور لائے ستو لائے روٹی لائی بھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا لایا لا کر رکھا. اللہ کے نبی کا تم تیسری مرتبہ مسجد نبی میں نماز پڑھے اور پلٹ کر آئے. فرمایا عائشہ کچھ ہے کچھ آیا ہے. فرمایا ہاں اللہ نے بھیجا ہے. فرمایا اللہ نے بھیجا اللہ بات کرو فرما لے اللہ اسے جزائے خیر دے. فرمایا کس نے بھیجا تو روتے ہوئے فرمائی عثمان نے بھیجا. وہ آئے تھے اور آپ کا حال پوچھے کرم گئے مسل گئے آپ کہے تو عثمان کو بہت دعائیں دی اور پھر اس کے بعد بیٹھے. تو میرے دوستوں مسجد سے جی لگانے کا راستہ امت کو ایسا بتایا گیا. مسجد والے اعمال اپنے گھروں میں کرو. مسجد والی فکریں اپنی بازاروں میں کرو. مسجد کے نمائندے بن کر شادیوں میں جاؤ. مسجد کے نمائندے بن کر دعوتوں میں جاؤ. مسجد کے نمائندے بن کر لوگوں کی غم اور ماتم میں شریک ہو. مسجد کے نمائندے بن کر لوگوں کی عزت کرو تاکہ تم جہاں جائیں لوگوں کو مسجد کا ماحول ملے اور لوگوں کو اللہ کا نام ملے اور لوگوں کو نبی کا طریقہ ملے اور لوگوں کو ایمان والی فکریں ملے. ان فکروں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کو بھلایا اور اب آخری وقت آیا تو اس وقت تو آپ بیمار پڑے اور فرمایا عائشہ بیماری بڑھ رہی ہے سر میں درد ہو رہا ہے ایک پٹی دے دو تاکہ تمہارا نبی اپنے سر پہ پٹی باندھ لے. ایک کپڑا لے کر سر پہ باندھ لیا ساتھ ساتھ مچھلی سے پانی کے ڈالے گئے لیکن جسم کی گرمی دور نہیں ہو رہی ہے بے قرار پڑے ہیں. اس حالت میں حضرت فاطمہ تڑپ گئی مچل گئی اور فرمایا بجن بہت تکلیف میں نظر آ رہے ہیں. فرمایا بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی یہ آخری تکلیف ہے بس صبر کر لے. فاطمہ حیران ہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میرے گود میں آپ کا سر رکھا ہوا ہے اور بار بار کہہ رہے ہیں اللہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا اللہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. تو اس وقت بھی امت کی فکروں میں چل رہے ہیں. ایسا نبی جو ہمیشہ امت کی فکروں میں چلا ہو اور ہمیشہ امت کے غم میں چلا ہو. امت کے لیے مانگا اتنا مانگا اتنا مانگا کہ آپ کی طرف پر اللہ کو رحم آ گیا اور اللہ نے فرمایا اے ہمارے نبی کیا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لو. تو فرمایا میں اپنی امت کا حساب اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتا ہوں. قیامت کے لیے ان کو اوروں سے ہٹا دیجیے اوروں سے چھپا دیجیے اور ان کو میرے پاس الگ کر دیجیے تاکہ میں ان کا حساب لے لوں. اللہ باوجود اللہ پر وجوہ ہونے کے اپنے نبی کے ساتھ سلوک کیا اور ان کے ساتھ التفات کا معاملہ کیا اور جبرائیل سے کہا پوچھو صبح کی عمر کا حساب اپنے ہاتھوں میں کیوں مانتے ہیں؟ تو آپ رو پڑے اور رو فرمایا اے اللہ میری امت کمزور ہے، گناہگار و خطا کار ہے، اگر قیامت کے میدان میں کھلے عام ان کا حساب ہوگا تو نبیوں کے سامنے مجھے شرمندگی ہوگی اور میرے نبی کے دشمنوں کے سامنے مجھے شرمندگی ہوگی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری امت کا حساب اوروں سے ہٹا کر اسے چھپا کر لے لوں۔ ہفتہ رشان نے اپنی رحمت کا جوش دکھایا اور فرمایا جبرائیل جا کے کہہ دو آپ کو ہر ایک سے چھپا کر اپنی نگاہوں سے ہر ایک کے نگاہوں سے چھپا کر ان کا حساب لینا چاہتے ہیں، اور اللہ کا نبی آپ کی نگاہوں سے بھی چھپا کر اپنی رحمت کی چادر ڈال کر ان کا حساب لے گا۔ اب آپ مطمئن ہو جائیے میری شبت پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس بس میری تمنا پوری ہو گئی، اے اللہ میری تمنا پوری ہو گئی۔ تو اس طرح امت کے لیے آپ بے قرار رہتے اور امت کے لیے آپ بے چین رہتے۔ اب وہ بے چین نبی اپنی آخری کروٹیں بدل رہے ہیں اور ان کے اندر پھر امت کو یاد کر رہے ہیں، اے اللہ میرے پاس میری امت کا کیا ہوگا اور میرے پاس میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل امین آئے اور اللہ کا پیغام لائے جس پر تسلی دی اور آپ نے کہا اے جبرائیل میں اللہم رفیق العلیٰ اپنے رب کی ملاقات کا مشتاق ہوں، لیکن امت کی جدائی کا غم ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ تو جبرائیل امین اللہ کے پاس گئے اور پیغام لائے اور کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تک یہ امت ہمارا خیال رکھے گی ہم اس کا خیال رکھیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔ فرمایا بس میری تمنا یہی تھی کہ اللہ اپنے لے کے بازی میں ان کو لے لے، اور یہ کہہ کر بے چین اور بے قرار ہوئے۔ اتنے میں حفاظت ہونے لگی تو پھر اسی مسجد میں نگاہ ڈالی جس مسجد والی زندگی کو دنیا میں پھیلانے کی دعوت دی تھی، اور مسجد کی محنت کرنے والے جو آباد تھے وہ صفے بنا کر کھڑے ہو رہے تھے۔ فرما عائشہ پردہ اٹھا دے تاکہ تیرا نبی ایک بار اپنی امت کو جی بھر کے دیکھ لے۔ اب اس کے بعد پردہ ہٹایا گیا تو مسجد کو دیکھا، مسجد نبی کے اندر سب بننے والے صحابہ کو دیکھا۔ حضرت ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ذات کی فضل جس کے پکڑے ہیں میری جان ہے، میں نے اتنا چلا ہوا چہرہ اپنا آفت نہیں دیکھا، کبھی جی چاہتا تھا کہ سب توڑ کر چلے جاؤں اور آفت کے خدموں سے نپٹ جاؤں، لیکن ڈر یہ تھا میری طرح ہر ایک کا سبر کا دامن ٹوٹے گا تو کتنا کھڑا ہو جائے گا۔ گھٹ گھٹ کر کے اپنے غم کو پیتا رہا، آنسو ٹپکاتا رہا اور اپنے آقا کی طرف دیکھتا رہا۔ آقا ہماری طرف دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے دیکھتے دیکھتے فرمایا کہ میرا جی محسوس کر رہا تھا کہ آقا کا چہرہ اتنا کھلا ہے، وہ اپنے خود سے تیجے ہوئے باپ کی بہاروں کو دیکھ کر آپ خوش ہو رہے ہیں اور آپ بے قرار ہو رہے ہیں۔ دوسری بار آپ سے فرمایا عائشہ پردہ گرا دے، پردہ گرایا گیا، تھوڑی دیر میں آپ پردہ فرما گئے۔ اب مجان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہو کے فرماتی تھی کہ قربان جائے اپنے نبی پر کہ اپنی امت سے اتنی محبت تھی کہ جس بیوی کے گود میں سر رکھا اس نے اپنی آخری نگاہیں نہیں ڈالی، جو تڑپتی بیٹی سر کے پاس کھڑی تھی اس فاطمہ پہ اپنی نگاہیں نہیں ڈالی، ڈالی تو امت پہ ڈالی اور امت کو دیکھتے رہے امت کو دیکھتے رہے۔ اور پردہ گرا دو، پردہ گرایا گیا تو خود بھی پردہ کر گئے۔ تو میرے دوست اور میرے بزرگوں ایسے وہ بخار نبی کو پہچانو اور ان کی اس مسجد والی فکروں کو جانو کہ شروع سے آخر تک مسجد کی محنت کی اور آخری نگاہ بھی مسجد نبی پہ ڈالی اور مسجد کی آبادی کو دیکھ کے خوش ہوتے رہے۔ آج اس مسجد کی آبادی کو ہم ویران کر رہے ہیں، ایسا خراب پھیرے ادھر جوتے لے کے چلے گئے، نہ تعلیم کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ مشورے سے دل لگ رہا ہے، نہ لوالوں کی صحبت میں بیٹھنے کو جی جاتا ہے۔ یہ اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کرو، اللہ سے مانگنا ہے اللہ تو مجھے دل زندہ دے دے اور دل مردہ کو میری زندگی سے نکال دے تاکہ وہ زندہ دل ہو جو اللہ کو یاد کرے اور آخرت والی فکروں کے اندر کھوئے کھوئے چلتے رہے اور انہیں فکروں کے اندر وہ اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں ایسے لاڈلے رضی کو قیامت کے دن چہرہ دکھانا ہے اور وہاں پر ان کو ان کی شفاعت کا دامن تھامنا ہے، اور جب ہم آگے بڑھیں گے اگر اللہ کے نبی شہر ہے کہ تمہارے اندر میری سنتیں مٹی ہیں اور تمہارے اندر میرا دین لایا ہوا دین قربان ہوا ہے اور تمہارے اندر تم نے جتنی اولاد سے محبت کی مجھ سے محبت رہے گی, اگر مجھ سے محبت کرتے تو میری محبت میں دیوار آباد چلتے اور آخرت والی فکروں میں اپنی زندگی کو گزارتے. میرے بھائیوں, خدا کی قسم آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکیں گے اور آخر کی طرف دیکھ نہیں سکیں گے اور قیامت کے دن پریشانی کا دور الٹ جائے گا, اور اگر دین اور ایمان کی محنت کو اپنا کام بنایا اور آخرت والی فکروں میں رہ گئے تو ہم کیا, ہماری حیثیت کیا, ہماری جان کیا, ہماری موت کیا؟ اللہ کے راستے میں اگر ہم مر مٹے تب بھی ہم خدا کی قسم اللہ کے دین کا پتہ نہیں کر سکتے. وہ پیارا دین جس سے نبی رحمت کا رات دن کرتے ہوں صبح شام اس کے لیے بے قرار ہوئے ہوں, کہیں سے صحابہ رات دن ایمان کی ان محنتوں میں گودوں کی اولاد کو قربان کر دیا ہو اور اپنی بیوی بچوں کو ایک طرف چھوڑا ہو اور خود ایک طرف اللہ کے راستے میں نکل گئے ہیں, اور جب قربانی کا ماحول بنا تو اس وقت کہہ دیا اے رب اگر تیرا دل باغ میں اٹک رہا ہے میں نے باغ کو ٹھپا کر دیا, اے رب اگر تیرا دل میرے بیوی میں اٹک رہا ہے تو میں نے اسے طلاق دے دی, اب میں شہادت کا طلبگار ہوں. یہ کہہ کر مجموعوں میں گئے اور گئے تو پلٹ کر نہیں آئے اور ساری صفوں کو اکھیڑ دیا, اسلام کو غلبہ دلایا, مسلمانوں کو فتح دلائی اور اپنی زندگی کو ایمان کے نام کا قربان کیا. ایک لمحہ بھی دنیا کی تمناؤں کے دیکھنے کے وہ طلبگار نہیں تھے. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے درد سے سناتے تھے اور یہ کہتے تھے جب نہاوت کا معرکہ ہوا اور حکومت کا زمانہ تھا اور کئی وقت کے بعد فیصلہ نہیں ہوا, انہوں نے اطلاع بھیجی کہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے پر میں ٹھیک ہے, میں تمہاری مدد کے لیے تمہارا امیر بھیجتا ہوں. یہ کہہ کر نعمان ابن مقرن کو بھیجا اور کہا جاؤ. انہوں نے کہا کہ امیر میں کمزور آدمی ہوں. فرمایا تم کچھ نہیں کر سکتے, اللہ تمہارے کانوں پہ رکھ کے اپنی مدد دکھائے گا, اللہ کے نبی نے تمہارا مقام ہم کو بتایا ہے, جاؤ جاؤ جا کے سامان سنبھالو. اب نعمان ابن مقرن پہنچے اور امارت لے لی, اور جب امارت لے لی تو فرمایا اے لوگوں رات کا وقت ہے آرام سے سو جاؤ, میں تمہارے لیے آدھی رات گزرنے کے بعد ایک آواز لگاؤں گا اللہ اکبر کی, پہلی تکبیر جب تم سنو تو اس وقت جاگ جاؤ اور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ, جب میں دوسری تکبیر کروں تو اس کے بعد تم باوضو بن جاؤ. اللہ کے نبی نے ہمیں وضو کو ایمان والوں کا ہتھیار بتایا کہ الوضو سراحل مومن, کہ وضو جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. ہم چیزوں کے ہتھیار سے ہتھیار کا مقابلہ نہیں کرتے, ہم اعمال کی طاقت سے چیزوں والوں سے مقابلہ کرتے ہیں, لہذا ہمارا اصلی ہتھیار یہ تو وضو ہے, لہذا دوسری تدبیر کہوں تو تم وضو کر لینا اور پھر اس کے بعد انتظار کرنا, جب میں تیسری تدبیر کہوں, جب تم دشمن کے مقابلے میں اپنا دین چھوڑنا اور تم ان کے مقابل میں آنا. ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے, کہا تم سب کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور ایک دعا کرتا ہوں, تم لوگ میری دعا پہ آمین کہنا. صحابہ نے ہاتھ اٹھائے تو فرمایا اے اللہ مسلمانوں کو فتح دے, اسلام کو غلبہ دے اور رومان کو شہادت نصیب فرما دے. اب بے اختیار ساتھیوں نے آمین کہا, ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ ہمارا امیر اپنی شہادت مانگے گا اور اس کے لیے ہم سے دعا کرائے گا. بہرحال انہوں نے آمین کہہ دی. اب اس کے بعد رات گزرنے لگ گئی, آدھی رات گزری, آپ نے کہا اللہ اکبر, تکبیر دی, تکبیر کے ساتھ صحابہ اٹھ گئے, سونے والوں کو جگا دیا اور ہر ایک اپنا چوگن ہو گیا اور طہارت و ضرورت سے فارغ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں دوسری تکبیر دی تو یہ باوضو ہو گئے. اب دشمن ان کی کھڑکھڑاہٹ کو دیکھ کر اور آہٹ کو دیکھ کر وہ چوکنا ہو گیا, اور چوکنا ہو کر اس نے تیر چھوڑے. اب وہ تیر آنے لگے تو مغیرہ ابن شعبہ آئے اور کہا اے امیر تیسری تکبیر کہہ دیجیے. فرمایا کیوں؟ کہا کہ دشمن کی تیریں ہماری طرف گر رہی ہے. فرمایا جاؤ اپنی جگہ جاؤ. تھوڑی دیر میں اتنے میں دشمن کے تیر اور آئے, صحابہ زخمی ہونے لگے, ان کا خون بہ پڑا. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ پھر آئے, کہا امیر اپنی تیسری تکبیر دے دو. تو فرمایا جاؤ اپنی جگہ کے اوپر ٹھہرے رہو. پھر جب انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا مغیرہ تم بعد کے مسلمانوں میں سے ہے, تم نو مسلم ہو, ہم پہلے کے مسلمانوں میں سے ہیں, ہم اپنے نبی پاس مساج جاتے تھے. اس وقت تک اللہ کے نبی ہم کو اجازت نہیں دیتے تھے جب تک کہ آسمانوں سے اللہ کی فتح اترتی ہوئی دیکھ نہ لیتے تھے. میں اس فتح کو دیکھ رہا ہوں اور وہ جب تک نہیں اترے گی چاہے تم سب شہید ہو جاؤ میں تیسری تکبیر نہیں کہوں گا. میں تو اللہ کی مدد کو دیکھ رہا ہوں جو ہمیں فتح دلاتی ہے. مغیرہ ابن شعبہ چپ ہو گئے, وہ چلے گئے. یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں آسمان کا رنگ بدلنے لگا, ہوا کے کچھ جھونکے آنے لگے. حضرت نعمان ابن وقن نے آسمان کو دیکھا اور فرمایا لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کی مدد آ رہی ہے اور اللہ کا فتح خوشبو کے اندر چھپی بھی ہے. یہ کہہ کر آپ نے سب نے تیسری تکبیر دی اور فرمایا اللہ اکبر. یہ کہتے ہی صحابہ جھن گئے اور تھوڑی دیر میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے جو مدتوں سے نہیں اکھڑ رہے تھے. صحابہ وہاں سے آ کر کے لاز رکھے تھے, آج تھوڑی دیر میں ان کے قدم اکھڑ گئے اور تھوڑی دیر میں اس معرکے میں اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا, مسلمانوں کو فتح دی. نعمان ابن مقرن اپنے گھوڑے پہ سوار تھے, دشمن کی طرف سے ایک تیر آئی اور گلے سے پار ہو گئی اور وہ فوراً خون کے فوارے نکلے, وہ نیچے لڑا کر گرے. وہ شہادت جو انہوں نے مانگی تھی گویا اس کے آثار نظر آ رہے تھے. اتنے میں ساتھی جمع ہوئے, کہا امیر امیر, آنکھ کھول کے فرمایا بولو کیا ہوا؟ کہا اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا, مسلمانوں کو فتح دے دی اور سارا میدان خالی ہو گیا اور پورا مال غنیمت پڑا ہے اور یہ بڑی مصیبت سے اللہ نے ہمیں نجات دے دی. تو آنکھوں کو کھولا, آنسو ڈھلنے لگے, فرمایا اے اللہ تو نے لاج رکھ دی نوفات کی دعا کی اور اپنے کرم سے تو نے دے دی فتح, اب مجھے شہادت کے مرتبے سے فائز کر دے. اس کی دی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. دو سو صحابہ بے قرار رونے لگے اور فرمایا ایسا امیر ہم کو ملا جو اپنی فتح کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا بھی نہیں رکھا اور اسے بھی قربان کر دیا. تو دنیا سے یہ اتنے بے نیاز تھے کہ اپنی فتح کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اور اپنی جان کے نظرانے اللہ کو دے دیتے تھے اور اپنے آپ کو اس روپ میں چڑھاتے تھے. یہ ساری چیزوں کی جڑ وہ اللہ کا گھر ہے اور مسجد کی نبی کی وہ تربیت ہے. تو اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, مسجد والے ماحول کو بنانا اور مسجد والی فکروں پر چلنا, اپنے نبی کے غم کو اپنا غم بنانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری کو اپنے دل کی دھڑکنیں بنانا, اب تو ہمارے مزاج جڑ گئے اور ہمارے گاؤں سارے کے سارے بے قیمت ہو گئے. ہمارے گھروں کے اندر گویا ویرانی آ گئی, ایمان کے تذکرے نہیں, بچوں کے سامنے آخرت کے تذکرے نہیں, تنہائیوں میں اپنے خاتمے کی فکر سوچنے کا جذبہ نہیں اور اپنی زندگی کو بے نظ بنا کر دوسروں سے محبت کرنے کا ذوق و شوق باقی نہیں. میرے دوستوں وہ سارے ہمارے نبی لٹ گئے ہیں اور وہ سارے ہمارے نبی زندگی کے اندر بکھر گئے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ اس مبارک محنت کے ذریعے سے دولت ہم کو ملے, اپنے نبی کی بے قراری اور غم ملے, ان کی بے چینیوں کو پہچاننے کا ایک موقع ملے. اس لیے میرے دوستوں اس میں فکر کرو کہ ایمان کی محنت کی یہ دولت ہماری زندگی میں آ جائے اور آخرت والی ان فکروں پہ ہم جم جائیں. نہیں معلوم یہ پھر زندگی میں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. آج بھی کہتا سوچ رہا ہوں ارے موت اس سے پہلے آ سکتی ہے. میں ابھی کل کا دن ہے, ہمارے اپنے حیدرآباد شہر کے ایک ساتھی آئے اور بڑے کام کے دیوانے تھے. اللہ کی شان یہ کہ کہیں آپس ان کی آخری سانس نکل گئی اور ان کی روح رخصت ہو گئی اور ان کا جنازہ یہاں سے چلے گیا. تو میرے دوستوں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم گھر والے انتظار میں ہیں, یہ اجتماع میں جا کے آئیں گے اور یہ اجتماع کی باتیں ہم کو سنائیں گے. ان کو کیا پتا کہ جنازہ گھر کو آئے گا اور موت آدمی کو راستے میں پکڑ لے گی. تو یہ موت ہم سب کے پیچھے ہے, پتا نہیں جو آنکھ چمک رہے ہیں اس کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا, یہاں سے قدم اٹھائیں گے یا نہیں اٹھا سکیں گے. اس لیے ارادوں کی قیمت ہے اور عزائم کی اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمت ہے. ہمت اور نیت کر کے طے کرو اللہ ایسی مبارک و نورانی زندگی دنیا میں پھیل جائے اور ہماری مسجدیں اس نور نورانیت کی آواز کا بن جائے تو ان فکروں اور ایمانی محنتوں کے اندر ہماری زندگی لگنے کے لیے ہم چار چار مہینے نفس اللہ کے راستے میں دیں گے اور اللہ کے دین کی فکروں میں لگیں گے. بخل بڑا صحیح صاحب رحمت اللہ علیہ کے ارے تم چار مہینے دے رہے ہو, سال لگا رہے ہو, چھ مہینے دے رہے ہو, یہ تو عجیب بات ہے. اصل تو یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان کے مر مٹنے کا جذبہ آ جائے کہ دین کا جب تقاضا آئے گا چاہے وہ رات ہو یا دین ہو ہم نکلیں گے اور ایمان کی فکروں میں جائیں گے. غسل کرنے کا وقت صحابہ نے نہیں لیا کہ اتنی دیر اگر میں رکا تو پتا نہیں آگے کیا ہو جائے گا, اور اسی حالت میں گئے. ملائکہ نے ان کو غسل دیا, اللہ کے نبی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھ. تو میرے دوستوں یہ محنتوں میں سب کچھ لگا اور لگا دیا گیا. اللہ کہے کہ ہم بھی لگانے کو تیار ہو. اب ہمت و نیت کر کے طے کرو کہ چار چار مہینے لم اللہ کے راستے میں لگیں گے. آج کے دن کے بعد اب موقع نہیں ہے لم لگانے کا, اس اجتماع سے اسی لیے کہ شان کی ایک نشست ہے, کل جو وقت ہو جائے گی.